بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
جی جزاکم اللہ خیرن کثیر واسن جزا. جی بالکل آپ لوگوں نے صحیح کہا کہ سورہ محمد ہم نے سٹارٹ کی ہے، تو انشاءاللہ اسی کی ہم آگے مزید کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
آیت نمبر 4 سے اگلی چند آیات تک ہمیں خاص طور پہ وہ واقعات اور حالات ملیں گے کہ جس میں مسلمان اس دور میں دوچار تھے. خلاصے کے طور پہ آیات آگے تک کرتی جاؤں گی اور پھر انشاءاللہ ہم اس میں سے کچھ چیزوں کو آگے لیں گے. فرمایا فَإِذَا لَقِيْتُمْ، پس جب تم بھی ملاقات کرو. کہاں؟ میدان جنگ میں. چھوٹا سا نیچے لکھ لیں، یہ کسی پارٹی کی ملاقات نہیں ہے یا کسی جی.
السلام کو. السلام علیکم و رحمت. ابھی بھی آواز آ رہی؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وائس پہنچ رہی؟ آپ لوگ کنٹینیو کیجیے, چلا ٹرائی کرتے ہیں. جی آپ شروع کیجیے ان شاء اللہ.
آیت نمبر چار سے اگلی چند آیات تک ہمیں خاص طور پہ وہ واقعات اور حالات ملیں گے کہ جس میں مسلمان اس دور میں دوچار تھے. خلاصے کے طور پہ آیات آگے تک کرتی جاؤں گی اور پھر انشاءاللہ ہم اس میں سے کچھ چیزوں کو آگے لیں گے. فرمایا فَإِذَا لَقِيْتُمْ, پس جب تم بھی ملاقات کرو. کہاں؟ میدان جنگ میں. چھوٹا سا نیچے لکھ لیں, یہ کسی پارٹی کی ملاقات نہیں ہے یا کسی شاپنگ مال کی ملاقات نہیں ہے. کافروں کو دیکھا اور شروع ہو جاؤ. فَإِذَا لَقِيْتُمْ, جب میدان جنگ میں ملاقات کرو. کن سے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں سے. تو کیا کرو؟ فَدَرْبَ الرِّقَاب, تو ان کی گردنیں اڑا دو. مجھے بتائیے کہ اگر کوئی اس آیت کا غیر مناسب ترجمہ کرے تو کیا مفہوم دے گا؟ اور یہ آیتیں نان مسلم کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں مسلمان درندے, خون کے پیاسے کہتے ہیں جب بھی تم کسی کافر سے ملاقات کرو تو اس کی گردن اڑا دو. اس آیت کا تو مستاق پتہ کیا؟ ہر مسلمان کے پاس ایک گن ہونی چاہیے, یا تلوار ہو یا تیر ہو. کوئی کافر, کوئی پوسٹ مین دیکھا, شوٹ کر دو. ادھر کوئی دیکھا میل مین, شوٹ کر دو. ادھر کوئی پولیس مین دیکھا, شوٹ کر دو. اللہ کے نبی نے یہ کیا, اور کچھ تو باتوں سے شوٹ کرتے رہتے ہیں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں اور آیتیں اسی طرح شر پھیلاتی ہیں. اور اس صورت کی بہت ساری آیتیں مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم پڑھتے ہیں. آرٹیکل جو آپ پڑھیں گے اسی قسم کی آیتیں لکھی ہوں کہ دیکھو دیکھو یہ مسلمان. اب ہم نے چونکہ قرآن تو پڑھا نہیں ہوتا, ہمیں ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں, ٹھنڈے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ایسا ہے یہ قرآن, توبہ توبہ میں نہیں پڑھتی, بس ہی میں تو وہ نماز پڑھ رہی ہوں, یہی بہت. یہ آیتیں پیش کر کر کے آج آؤٹ آف کانٹیکٹ طریقے پہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو ان کے دین سے بھی دور کر دیا. اور وہ نسلیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا, جب وہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں اپنے سنتے ہیں دوستوں سے, وہ شرمسار ہو جاتے ہیں. اللہ نے حالانکہ ان آیات کو کسی جگہ رکھا. یہ آیتیں جو ہیں یہ 13 سال کے صبر کے بعد نازل ہوئیں, 1 سال کی کوشش کے بعد نازل ہوئیں, کہ جب پوری کوششیں بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. دیکھیں آپ روڈ پہ کھڑے ہیں, آپ گاڑی لے کے گئے, آپ دیکھیں کافر کی گاڑی ہے, ٹھس سے جا کے اپنی گاڑی اس کو مار دیں. کافر مرے گا کہ آپ بھی مریں گے؟ اس کی گاڑی کا نقصان ہے کہ آپ کا بھی؟ بس یہاں سے ہی دیکھ لیں, روڈ پہ جاتے ہوئے آپ ہر گاڑی سے ٹکرائیں گے تو وہ نہیں مرے گا, آپ بھی مریں گے. کیا کرتے ہیں؟ بچاؤ. وہ تمہیں نہیں دے رہا راستہ, تم اس کو دے دو. جب گاڑی پہ ایک روڈ پہ جا کے یہ اصول ہے, تو مسلمانوں کی زندگی میں کیا اصول ہونا چاہیے؟ کیا کوئی ضرورت ہے ان آیتوں پہ اگریسو ہونے کی؟ مار دو ان کو, گولیاں مار دو ان کو, مردہ باد کہہ دو, ان کے اوپر بم مار دو. وہ مریں گے تو تم بھی تو مرو گے, تمہارے بم غیر مسلم ملکوں پہ پڑیں گے, تمہارے رہنے والے مسلمان بھی تو مریں گے. یہ ہرگز مطلب نہیں اس آیت کا جو لیا گیا اور بغیر سمجھ کے لیا گیا. ہاں جب آ گیا میدان جنگ میں, تمہیں مارنے کے لیے آگے تیاریاں کر کے آگے, گھروں سے پوری جرت کے ساتھ آئے, لونڈیوں کو لے کر آئے, ناچنے گانے والی عورتیں ساتھ لے کے آئے ہیں, پھر کیا کرو؟ نہیں نہیں نہیں, آؤ پلیز ہمیں مار دو. آپ سوچیے میدان جنگ میں کوئی جا کے نو 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 وی آر پیس میکر, وی آر پیس لور, مارو گولی ہم نہیں ہاتھ اٹھائیں گے. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ چھوٹا بچہ اپنا دفاع کرتا, عورت اپنا دفاع کرتی ہے, بلی اپنا دفاع کرتی ہے, تو مسلمان کیوں نہ کرے؟ وہ تمہیں مارنے آئے ہیں تو کیا تم ان سے مر جاؤ؟ یہ تو خودکشی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ٹکراؤ ہوگا, جب میدان جنگ میں آگے حق اور باطل کی جنگ آ گئی, ایک اسٹرانگ لیڈرشپ آ گئی, پوری کوششیں ہوئی آرگنائز قسم کی, جب جنگ کے بغیر چارہ کار نہ رہے. اب سستی نہ کرو, اب کوتاہ اندیش نہ ہو جاؤ, اب بزدل نہ ہو, اب کسل مندی نہ رکھو, اب اپنی سینکشن کے جانے کا خطرہ نہ رکھو, اب ضرورت کی بات کرو. بعض مسلمان اتنے ढीले हो गए, वो कहते नहीं 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 नहीं, वो मारे फिर भी उनसे प्यारी करो, ये कैसी बात है। रहम और शफकत का एक वक्त होता है, कमजोरी और ताकत के वक्त में इंसान के रवैयों में बिल्कुल फर्क होता है। आगे कोई अब ना भागे, क्योंकि मुसलमान गयूर होता है, मुसलमान जुरत वाला होता है। और ऐसे मौके बार बार मुयस्सर नहीं आते कि जब इंसान दुश्मन की ताकत को कुचल के रख सके। काब मारो, सर न उठे, वो दिमाग जिनके अंदर इस्लाम के खिलाफ नजरियात और सोचे हैं उनको मार दो, ताकि सर उठाने के काबिल ही न रह सके। रोब और जलाल हो, ये दरबा लफ्ज में रोब भी है, फिर क्या हो, हत्ता यहाँ तक के, इजा जब, अशफन तुमूहुम जब इन्हें खूब कत्ल कर दो तुम। ये जो अशफन तुमूहुम लफ्ज है ना, सखनून से है, था खा और नून। अरबी में सौबुन सखीन कहते हैं उस कपड़े को जिसकी बुनाई बड़ी उम्दा हो, वीविंग होती है ना इंग्लिश में, अगर आप समझे, कपड़ा जो बहुत कीमती होता है तो उसके धागे बड़े करीब करीब होते हैं, और जो सस्ती लॉन होती है वो दूर दूर धागे होते हैं और उसको कलश से जमा देते हैं, जब आप धोते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। इसके बरक्स जो बड़ी फाइन किस्म की लॉन होती है वो देखें कि धोने पे सुखड़ती नहीं। तो ये है सखन, बड़ा सॉफ्ट यानी फाइबर। इसी तरह सखना कहते हैं किसी चीज को उठाकर उसका वजन का अंदाजा करना। बस ये देखें कि ये जैसे पॉइंटर है ना, तो मैं इसको उठा के देखूं ये कितना भारी होगा, यानी इसका वेट करो, फील करो, हालात देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो। असन सखीन कहते हैं किसी चीज का मोटा होना, उसकी थिकनेस देखो। अब ये दोनों तीनों लफ्ज जब आप डिक्शनरी के जोड़ते हैं तो यहाँ जो मानी इसका बनता है वो क्या है, असन तुम कि जब तुम खूब उनकी कत्लो गारत गरी, जब उनकी समझे कि खून बहाने की कैफियत है उसको देख सको, गलबे का मानी है। गलत तुमूहुम व कसर फीहिमुल जराह, मतलब क्या कि जब तुम इस पर गालिब हो जाओ और इनकी अक्सरियत जख्मी हो जाए, ये मुराद है, यानी कि तुम्हारी लड़ाई से फिर जब ये खूब इनकी जोर टूटे, इनकी ताकत टूटे, तो फिर तुम इनके ऊपर हमला कर सकते हो। किसी चीज में मुबालगा करना और उसकी कसरत करने को भी अलिशान फी शैयन कहते हैं, मतलब क्या है कि फिर तुम कुश्तों के कुश्ते लगा दो, जब मैदान जंग में जाओ तो फिर ढीली ढीली बातें ना करो औरतों वाली, फिर इनको जख्मों से चूर चूर करो, कब तक, जब के मगलूब ना हो जाए और इस्लाम गालिब ना आ जाए। तो उस वक्त जंग बंद करो जब वाकई इनकी शिद्दत टूट चुकी हो, अबू जहल का सर कुचल चुका, बड़े बड़े सरदार मरेगे, बाकियों को क्या करो, फशद्दुल वसाक, फिर कस के रस्सियां बांधो, कुछ को मार दो जहां से फितने उठते हैं, बाकियों को रस्सियों से बांधो। शद्दू कलस शद से है, वसाक बंधन को कहते हैं, कैदियों को रस्सियों से बांधो, यानी जो बाकी लोग हैं अब उनको जाने ना दो और हर एक को मारो भी ना, थोड़े से बस मर जाएं, बाकियों को जमा करके ले आओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाग जाएं और तुम्हारे साथ फिर ज्यादती करें। यहाँ तक बात कितनी हुई कि जब दुश्मन मैदान जंग में आए जरूरत का सामना करो, पहले सारे हालात देख चुके थे, अब इसके बाद तुम अपने आप को इनके सामने सीना सपर बनो। और सहाबा किराम हकीकत में ऐसे ही थे, नमाजों में खाशेन बन जाते थे, राकेन बन जाते थे, रातों को राहिब बन जाते थे, अल्लाह के डर से डरने वाले, और दिन में दुश्मनों के सामने वो क्या बनते थे, फरसान बन जाते थे, घुड़सवार बनते थे। ये है मुसलमान का खूबसूरत इम्तिजाज, क्रस्ट, कई दफा आपको मिसाल दी है, क्रस्ट के रोटी ऊपर से क्रिस्पी हो, जैसे आप बनाते हैं ऊपर से क्रिस्पी लगे, जब खाएं तो इतना सॉफ्ट हो के मजा आने लगे। मोमिन बज़ाहर ऐसा ही होता है, अल्लाह के आगे जाता है रो पड़ता है, दुश्मन के आगे आता है अकड़ता है। आज मुसलमान का हाल क्या है, मिसाल भी दूंगी तो आपका दिल मिचलाएगा, ऐसी रोटी जो ऊपर से कच्ची आटा बह रहा है, ढीले ढीले, काफिरों के सामने जाते हैं दुश्मनों के, उनसे मरूब, उनसे बातें, और मुसलमानों के साथ आते हैं तो अंदर से सख्त रोटी की तरह दान टूटने वाले, बिल्कुल अपोजिट कहानी हो गई। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगली सूरत में आप देखेंगे कि एक मोमिन किरदार क्या होता है। अल्लाह करे आज के मुसलमान को ये किरदार मिल जाए, कहा जब तुम्हें कोई लड़ने पे आता है तो फिर तुम क्यों ढीले होते हो। आज मुसलमान दुनिया में कितने मुल्क हैं गालिबन मुसलमानों के, 200 मुल्क हैं, कितने, तकरीबन 200 के करीब मुस्लिम मुल्क हैं। सिर्फ इस एक हुक्म पे अमल कर ले मुसलमान, दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाए। जब हम मुसलमान जब इनसे भीख मांगते हैं, जब हम इनकी एड के लिए रोते हैं, तो आप देखे चढ़ते हैं सर पे, और आप जरा आंखें दिखाएं तो लोगों ने देखा, अब इन्होंने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी। खबरें तो आप मेरे से ज्यादा सुनते होंगे, اب فلاں کو بھی ہو گیا. اچھا جی اب بلی کے بھی پر نکل آئے اور اب فلاں کو بھی ہو گیا. ہاں بھائی ہمیں تم ہو ہلکا یارا تو ریشم کی طرح نرم ہو. رس میں حق کو باطل تو فولاد ہے مومن. جب دوستوں کی محفل ہوتی ہے مومن ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس سے پیارا ہی کوئی نہیں, اس سے ایزی گوئنگ ہی کوئی نہیں, نرم سافٹ بے تکلف. اور جہاں حق اور باطل آتا ہے تو فولاد بنتا. دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی. مومن دونیم پہاڑ ان کے سامنے آتے تو دو ٹکڑوں میں ہوتے ہیں کہ چھوڑ دو راستہ دے دو یہ تمہارے اوپر چڑھ جائیں گے. صحرا بھی ہٹ جاتے ہیں پتھر بھی ہٹ جاتے ہیں راستے سے. اور جب بندہ اپنوں میں آتا ہے اللہ کے آگے آتا ہے تو اس کا حال برا ہے. آج دکھ کی بات ہے کہ مسلمان کی ساری ہمدردیاں دل سے, میں طور طریقوں کی بات نہیں کرتی, دل سے آپ دیکھیں نا ہمیں ان پہ ترس آتا ہے. ہم کہتے ہیں ہائے یہ بےچارے کافر, یہ بےچاری عورت, یہ بڑی سویٹ ہے جلدی میں کپڑے ہی پہننا بھول جاتی ہے, اور یہ مسلمان اسکارف پہن پہن کے غلط کام کرتی ہیں, یہ اسکارف دیکھو پہن کے بدنام کرتی ہیں. اندر سوچ گندی ہوئی ہوئی ہے. حمیت الجاہلیہ سورت مائدہ میں ڈیٹیل سے بات کی تھی. اندر جب تک آپ کے دل میں محبت نہیں اپنے دین سے اسلام سے, آپ خود اپنی جڑیں کاٹیں گے. اور انہوں نے ایک ایک بندہ گنا ہوتا ہے کتنے پریکٹسنگ مسلم ہیں کتنے نہیں. حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں آپ جاتے ہیں, ایک تو وہ مذہب کے نام پہ پوچھ لیتے پہلے کہ آپ مسلم ہیں کہ نہیں ہیں. پھر میں نے آپ کو پیچھے بھی ایک کہانی سنائی تھی کہ پھر وہ اب یہ پوچھنے لگے کہ آئی یو شیعہ مسلم اور سنی مسلم, تو تمہیں کیا, میں کوئی بھی ہوں. اور اب آپ کو پتا ہے کہ ایسا فارم میرے سامنے ایک آئی کسی کی بات کہ اس پہ لکھا تھا کہ آر یو پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ. دھوپ کے مرجع مسلمان کافر کو پتا ہے تم نان پریکٹسنگ ہو, بھلا کیوں آپ کو پتا, ان کو کیا لگے, وہ ان کو آپ کی جنت اور جہنم کی فکر ہے. وہ کس کو اپنا گنے کس کو غیر سے گنے, کس کو ہٹ لسٹ پہ رکھے اور کس کو لے کے دوسروں کو انہی کے ساتھ جا کے خانہ جنگیاں کرواتے پھرے. ہم سے زیادہ کافر ہمیں جانتا ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کسی جگہ کہ ایک شخص نے کوٹ سینا تھا اور وہ کوٹ سینے سے پہلے اس نے کتنے سال ایک کمپنی میں کام کیا کہ میں دیکھوں کہ وہ اچھے کوٹ کیسے بناتی ہیں. پھر اس نے اپنی فیکٹری لگائی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو پہلے ہی شخص آیا میں نے اس کا کوٹ کیا تو اس کو اچھی فٹنگ نہیں آئی. پھر میں نے فیل کیا کہ اس کی ہڈیاں جو ہے وہ میں اس کو سمجھ نہیں سکا. آٹھ سال اس نے اناٹومی کا ایک کالج اٹینڈ کر کے اس نے ہڈیوں کی ساخت پہ سیکھا کہ یہ میں دیکھوں کہ لمبے بندے کی ہڈی کیسی ہے چھوٹے. ہمیں تو ہنسی آئے گی, ہم نے تو آٹھ سال اپنے اسلام کے لیے نہیں کیا, دنیا کے لیے نہیں کیا. اور اس کے بعد جب اب وہ کوٹ سیتا ہے تو اس کا چیلنج ہے کہ کسی کا ایون کبڑے لوگوں کے وہ کوٹ سیتا ہے, ٹیڑھوں کے, لمبوں کے, چھوٹی ٹانگ, بڑی ٹانگ. کہتا میں نے پوری باڈی کو پڑھا کہاں کی ہڈی کیسی ہوتی ہے, کس کی کہاں کی ہوتی ہے.
اگر ہائی اینکل سپرین گون فار ری باؤنڈ
ہماری طرف بار ان کی راتیں ساری شادیوں اور مہندیوں میں تو نہیں جاتی. تو لہٰذا اسلام اپنا ایک رنگ رکھتا ہے. یہی یہاں بتا دیا کہ جب میدان جنگ میں آ جاؤ پھر پکڑو پھر مارو. کیا یہ ضرورت مندی ہوگی؟ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی معاملہ دیکھے, آپ کرکٹ میچ لے لیں. صرف میں لانا چاہتی ہوں آپ کو نیچے کے درجے پہ کہ آپ اپنے ذہن سے پہلے اس خوف کو نکالیں کہ مسلمان بڑے جنگجو ہوتے ہیں. آپ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں کھلواتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کس ٹیم کو آپ اچھا کہتے ہیں, موئے مارے ہوئے بلہ بھی نہیں اٹھا رہے, لو ڈھیلا ڈھیلا بول مارے, نہیں آئی ایم سو سافٹ, پکڑ کے پیچھے کریں گے اس کو. کہتے ہیں فلاں نے ایسا چھکا مارا گیند ہی نہیں ملی, فلاں نے وہ ہاکی ماری وہ بال بھی ساتھ چلا گیا وہ بلہ بھی ساتھ چلا گیا. ضرورت ہے نا, جب میدان جنگ میں گئے اللہ کے بندو تو وہاں جا کے لاڑ دکھاؤ گے, کمر پتلی ہے یا تم ڈھیلے اور بڑے لچکتے ہوئے ہو, ایسے کھلاڑی کو کون لڑائے گا. تو اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ جب پہنچ جاؤ میدان جنگ میں تو وہاں ضرورت دکھاؤ, تو کیا اچھی بات ہے کہ بری؟ بیسٹ کوچ کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے آج جوانوں لگ جاؤ کر کے دکھاؤ ذرا آج کیا ہوتا ہے. تو اللہ مسلمانوں کی ہمت بندھا رہا ہے کہ لیکن دیکھو سب کو نہیں قتل کرو, فشد الوساق کچھ کو باندھ کے رکھو وسوخ سے بسک سے. اب کیا کریں؟ اسے اگلے حصے پہ لکھے قیدیوں کے ساتھ سلوک کی تین قسمیں. مشکل ترین آئے تو ترجمے کے اعتبار سے, لیکن اگر ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے ایک ایک چیز صرف ترجمے سے انشاءاللہ واضح ہوگی. فاما پس اب ایک چیز, یعنی قیدی آگے, اب قیدیوں کو کیا کرو. اسلام سے پہلے قیدیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا, اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں بعد میں. پہلے میں آپ کو صرف آیت کا مفہوم بتا دوں. کہا کہ اب جو قیدی آگے اب کیا کرو. نمبر ایک فیم منن منم بادو, پہلی صورت یہ کہ احسان کر دو قیدیوں پر, احسان کر کے ان کو یعنی آزاد کر دو, یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت و اما فدان, یا ان سے فدیا لے لو یعنی بلڈ منی لے لو. قیدیوں کی قیمت ہوتی تھی اس دور میں بھی, ہر دور میں ہوتی ہے. اس کو دے دو. کب تک؟ لیکن حتی تدر حرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے. یعنی قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ میدان جنگ میں نہیں ہوگا، جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کرو، جنگ ڈرا ہو جائے، کس طرح سے معاملہ ہو جائے ان کو رکھو، اس کے بعد پھر ان کا فیصلہ ہوگا. حتی تدال حرب اوزارہا، یہ بات کر کے فرمایا ذالکا، حکم یہی ہے. ہاں ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لن تسر منہم، خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، ممکن تھا کہ نہیں؟ جبرائیل کو بھیجتا ایک پر مارتے سارے کفار مکہ کی آنکھیں نکل جاتی، پوسیبل تھا؟ دوسرا پر مارتے مدینہ کے سارے یہود کے بھیجے نکل جاتے، ممکن تھا؟ آج بھی ممکن ہے. لیکن ولاکیل یا بلو بعدکم بعد، لیکن وہ تو آزمانا چاہتا ہے تمہیں باز کو باز کے ذریعے. اب یہ میں نے دو نام تو ماضی کے لیے، آج کے گلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو دیکھیں، کیا اللہ بدلہ لے سکتا ہے؟ جہاں جہاں مسلمان کچھ لے جا رہے ہیں، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، عصمتیں لٹ رہی ہیں. ولو یشاء اللہ لن تسر منہم، نہیں اللہ سے کوئی بڑا؟ کسی کی سی آئی ڈی، کسی کی فورس، کسی کے ویپنز، کسی کے ہتھیار، کسی کے اٹامک انرجی، کسی کی نائٹروجن بم، بڑا کیوں نہیں کرتا؟ ولا کی لگی اب لوق باد، میں مسلمانوں اللہ تمہیں ازما رہا، اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تم سارے کام اسی پہ ڈال کے یہ تو نہیں فلم دیکھنے لگ جاتے کہ اللہ خود ہی کرے گا جی اپنے دین کے کام، لاؤ دل بڑا بوجھل ہے کو فلم دیکھتے ہیں. نہیں، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، ہاں دل میں سوال آتا ہے کہ اچھا پھر یہ تو اتنا مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ادھر مسلمان بچے بچے کے ہاتھوں کے اندر انہوں نے تلواریں پکڑا دی، ان مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ جہاد کے ضمن میں یا غیر مسلموں کے جو ظلم اور حملوں سے مسلمان مرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کہا کیوں فکر کرتے ہو، وہ تو قتلوا فی سبیل اللہ، انہوں نے تو حادثے میں بھی مر جانا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ پہ مر جانا تھا، شکر کرو اللہ کے راستے میں مر گئے. فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، اللہ نہیں ضائع کرتے ان کے اعمال. تم بالکل فکر نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت تک جہاد قائم رہے گا. کیوں؟ اللہ لوگوں کو درجے دینا چاہتا ہے. ہم نے تو اصل میں اس دنیا میں شہادت حق کی گواہیاں ہی نہیں دی، ہمیں شہادت کے مقام بھی نہیں پتا. جو لوگ اس دنیا میں اس حق کی گواہیوں میں کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہوتی ہے، پھر وہ شہادت کی تمنا بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے زندگی گزارنے کے تو لذتیں پا لی، اب ذرا اپنے راستے میں موت بھی دکھا. شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن یا تو شہادت کے لیے لڑتا ہے کہ اللہ مزہ چکھنا چاہتا ہوں، بس تیز کرنا چاہتا ہوں، پھر بچ گیا. یقین کریں لٹرلی ایسے واقعات ہیں صحابہ کے، میدان جنگ سے فتح یاب ہو کے جیت کے آتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے کہ اللہ نے آج بھی نہیں مزہ سکھایا موت کا. مائیں بچوں کو بھیجتی تھی اور کہتی تھی کہ دیکھو مجھے خبر یہ ملے کہ میرے بیٹوں نے سینے پہ گولی کھائی ہے، اگر مجھے خبر ملی کہ تم مرے ہو، یہ نہیں کہ شہید ہو گئے ہو، مرے ہو لیکن گولی تمہاری پشت پہ تھی، تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں. یعنی کہ تم میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے چوٹ پڑی. یہ ضرورت کہاں ہے آج؟ لگتا نا یہ باتیں نکار خانے میں توتی کی آواز ہے. آج سے حق دب گیا، اس کی جگہ رنگ رونق کا دین ہے. لڈیاں ڈالو، نعتیں پڑھو، گانے گاؤ ڈھنکے کی چوٹ پہ، وی آر مسلم، وی آر مسلم، دس اینڈ دیٹ. ہم تو یہ کہانیاں سنا کے اسلام کو جتوائیں گے. ہم نے تو نوجوان نسلوں کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دیے کہ گاؤ قومی نغمے، نعت پڑھنی ہے انڈین گانے کی دھن پہ پڑھو، پھر کتنی بکتی ہے. ایسے مسلمان خس و خاشاک سے بھی قیمتی نہیں. آج کا دور اگر ہم دیکھیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کے پورے شعور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو بالکل پرواہ کوئی نہیں. نیک دعائیں کریں گے قبول نہیں، کوششیں لوگ کریں گے قبول نہیں. کیوں؟ اپنے اپنے معاملے ہر ایک سیدھے کر رہا ہے. اس لیے جب قیدی آئیں تین میں سے ایک کام کرو. اب تھوڑی سی بات یہاں کروں گی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی، کیونکہ قیدی کا لفظ بھی بہت ہی زیادہ انسان کو تکلیف دے لگتا ہے، اور اس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ شاید اسلام نے ہی یہ ساری کھیل کر دی. اسلام سے پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تو جو دشمن فوج ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ جو مغلوب ہو جاتے تھے، ان سب کے جو لوگ بچے ہوئے ہوتے تھے، لوگ ان کو غلام بنا لیتے تھے، قیدی. جانوروں سے بدتر سلوک، جانوروں کے ڈربوں میں ان کو رکھتے، کھانا نہیں پینا نہیں، اور دور کو چھوڑ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑے، آپ کرسچینٹی کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، اس آج کے دور میں ایسے شواہد موجود ہیں کیسے ایسے ظالم بادشاہ گزرے ہیں۔ اسٹوڈنٹ تھی امریکہ میں، تو وہ نام نہیں لینا چاہتی، بالکل غیر معروف ملک ہے دنیا کا، وہاں کچھ عرصہ رہنے گئی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک خاص جگہ جس کو اب انہوں نے بالکل ایک قسم کا اسپاٹ بنا دیا ہے کہ لوگ آ کے دیکھتے ہیں، کہتی ہیں کہ وہاں کی مٹی سرخ ہے۔ کیوں سرخ ہے؟ کہتے ہیں کہ ماضی میں یہاں جو بادشاہ تھے اتنے ظالم اور جابر تھے، ان کا شغل کیا تھا کہ جب قید میں رکھا ہوتا، بادشاہوں کا فن کا دل ہے، سارے لوگوں کو جمع کرا کے اسٹیڈیم کی طرح لوگ باہر جمع ہوتے، اور اس کے بعد کئی دن کے بھوکے رکھے ہوئے شیر اس میدان میں آتے ہیں، اور پھر اپنے درباریوں کو کہتے ہیں کہ قید خانوں میں سے ایک ایک قیدی کو لاؤ اور ان کو یوں اچھالتے، اور کہتے اس کا وہ اچھلنا تھا، وہ بھوکے شیر سب کے سامنے اس کو چیرتے پھاڑتے، اور یہ منظر دیکھ کے لوگ تالیاں بجاتے، اور وہ ان کے خون سے مٹی لال ہوئی بھی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا آج ٹارچر سیلز میں کیا ہو رہا ہے؟ بجلی کے شوق، ان کے پرائیویٹ پارٹس کو الیکٹریسٹی لگا لگا کے چلانا، اور کیا کچھ نہیں۔ اللہ کتنے ادب سکھا رہا ہے کہ وہ ظالم وہ ظلم کرتے تھے، تم نے نہیں کرنا، خبردار، یہ کہہ دی ہیں، لیکن تمہیں اللہ کے نام پہ ملے ہیں، اب تم اللہ کا حکم نہ بھولنا۔ پہلی بات کیا کی؟ منن، احسان کرو۔ من کا لفظ سنتے ہیں نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے، اور یہ جو اردو میں من ہے نا وہ بھی یہی ہے، 40 کلو کو غالباً من کہتے ہیں، بوجھ ہوتا ہے اس کا معنی، یعنی احسان، ان پہ احسان کرو، آزاد کر دو۔ پہلی صورت ہے کہ ان کو آزاد کر دو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، ان کو معاف کر دو، جو مرضی کرو، تمہاری مرضی ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری کے فدا، خون بہا لے لو۔ مختلف طریقے سے چینج کیا جاتا تھا، مثلا پیسے لے لیے جاتے تھے، بعض دفعہ دوسری طرف سے جو قیدی ہوتے تھے، جیسے کچھ مسلمانوں کے پرانے قیدی کافروں کے پاس بھی تو ہوتے تھے نا پچھلی کسی جنگ میں، تو بدلے میں لے دیے جاتے تھے۔ مثلا جیسے آپ دیکھیں کہ اے اور بی دو ملک ہیں، اے اور بی کی ایک لڑائی ہوئی تو اے جیت گیا، اس نے بی کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا، رکھ دیا، کچھ عرصہ گزرا، پھر اے اور بی کی لڑائی ہوئی، اب بی جیت گیا، اب بی کے پاس اے کے کچھ قیدی ہیں، تو کیا ہوگا کہ بی کہے گا ٹھیک ہے یہ قیدی میں تمہیں دیتا ہوں، وہ پچھلی جنگ کا ایک قیدی ہمیں واپس کر دو، یہ صورت بھی موجود تھی۔ پھر اس کے بعد تیسری صورت کیا ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر قیدیوں کو واپس لینے اور جانے کی، کہ ان کے اوپر تم احسان کرتے ہوئے ان کو وہاں ہی رکھو، لیکن ان سے کوئی خدمت لے لو، مثلا جیسے غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان سے بچوں کو پڑھوانے کا کام لیا گیا تھا، غالباً 17-17 لوگوں کے اوپر ایک قیدی کو مقرر کیا، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ امت مسلمہ کے پہلے مدرسے کے ٹیچر نان مسلم تھے، ہمارے تک کسی بحث میں ہی نکل چکے کہ نان مسلموں سے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے اپنے بچوں کے ذہن تو ٹھیک کریں، سوچ تو سیدھی کریں، پھر وہ کہیں بھی چلے جائیں گے ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو بہرحال قیدیوں کے ساتھ صحابہ کرام کا جو عمل تھا، سورۃ انفال میں آپ کو سنایا تھا کہ خود کھجور کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے، اتنا اللہ کے نبی ان کو حکم دیتے تھے کہ کسی کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں ہوگا، اچھے طریقے سے رکھو۔ اس کی ڈیٹیل بہت ساری ہیں، جو پچھلی تفسیر میں نے بہت ڈیٹیل سے ساری ان کی باتیں پڑھائی تھی، لیکن آج کے دور میں چونکہ یہ ایسا ہے نہیں، اس لیے اس پہ بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ مزید کسی کو چاہیے تو پچھلے سال کی تفسیر سن لیں، لیکن آج کے دور میں جو کال کوٹریوں میں بند کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں، تو بہرحال اسلام نے تو احسان کی دعوت دی تھی، قید نہ کرو، پیچھے سے نہ کرو، کوئی پیٹ پھیر جاتا ہے تو اس کا تعاقب نہ کرنا، کوئی زخمی ہے تو اس کو مارو نہیں، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو امن ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ بھی اس قسم کے احسان کی بہت ساری صورتیں پیش ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہاں یہ بتا دیا کہ اسلام کوئی وحشیت اور بربریت نہیں سکھاتا، اسلام بہت اچھا ہے۔ اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ آزاد کرنا ہے کہ قید کرنا ہے یا کچھ، یہ امیر وقت کرے گا، جو مسلمان حکمران ہوگا، جو لیڈر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہہ دی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کے عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ شہید کی جو پچھلی زندگی کی کچھ غلطیاں کچھ کوتاہیاں، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، اور ان کا معاملہ ان کی پچھلی زندگی پہ ہوگا۔ قابل غور بات ہے، میدان جنگ میں شہید ہو رہا ہے انسان، قتل فی سبیل اللہ، پھر بھی اس کے پچھلے اعمال دیکھے جائیں گے. اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص مر رہا تھا, شہید ہو رہا تھا جنگ میں. لوگوں نے کہا ہائے ہائے جنتی کو دیکھو. کہا نہیں, میں دیکھ رہا ہوں مال غنیمت کی ایک چادر جس نے چوری کی تھی وہ اس کے اوپر آگ کی بنا کے اڑا دی گئی. شہید کے بھی حدیث میں آتا ہے سارے معاملات پہ اللہ نرمی کرتا ہے سوائے قرض کے. میں سوچتی ہوں کہ لوگ کیوں سوچتے نہیں ہیں. رسول سلم ہر ایک کی نمازیں زیادہ پڑھاتے تھے, مقروض کی نہیں پڑھاتے تھے. کیونکہ انسانوں کے معاملے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی معاملہ پڑے گا تو انسان کے پچھلے عمل بھی دکھائے جائیں گے. کیسے؟ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ بَلْكِ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ. وہ پہنچا دے گا انہیں بلند مدارج پر اور سنوار دے گا ان کے حالات کو. اللہ اکبر. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. اور داخل کر دے گا ان کو ان بہشتوں میں جس کی پہچان اس نے ان کو پہلے سے ہی کرا دی تھی. یہ شہید کے درجے جو اللہ کے راستے میں گیا, اللہ اس کو بلند درجوں پہ دے گا, ہدایت دے گا, ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا. پچھلی زندگی کے کچھ گناہ, کچھ غلطیاں, کچھ کمیاں بیشیاں تھیں ان کو معاف کر دے گا. ایک دفعہ جب بندہ اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے نا, اللہ اس کے اوپر رحم کا معاملہ کرنے لگتا ہے, ان کی حالت بہتر کر دیتا ہے. غزوہ احد کا موقع تھا, مسلمان وقتی طور پہ شکست کا شکار ہو چکے تھے, شہید بھی تھے اور زخمی بھی تھے. ابو سفیان آیا اور اس نے نعرہ لگایا اولو حبل, ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا حبل زندہ باد. مسلمانوں نے جواب میں نعرہ لگایا اللہ اعلی و اجل, اللہ بلند اور بزرگ ہے. ابو سفیان نے کہا یہ دن بدر کا مارکہ ہوا, یعنی جو بدر میں تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا آج ہم نے اس کا بدلہ لے لیا, اور اسی طرح لڑائی کا پانسہ بدلتا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہم سے کیسے برابری کے دعوے کر سکتے ہو, ہمارے مقتول اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ کا ایندھن بن چکے. مشرکین نے کہا ان لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارا تو عزا ہے تمہارا تو عزا بھی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا ان کو کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. تو یاد رکھیے اللہ اپنے راستے میں قربان ہونے والوں کی قربانیاں ضائع نہیں کرتا. اس کے اچھے نتائج ہیں, چند لوگوں کی شہادت قوم کی بقا ہوتی ہے. سیاہدیہم, کچھ لوگ اگر اللہ کے راستے میں لڑنے مرنے یا وقت لگانے محنت کرنے لے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی زندگی کے راستے سنا دیتا ہے. ہم کسی دور میں دیکھیں ہماری زندگیوں میں کون سی جنگ لگی ہوئی ہے, ہم عورتوں نے کہاں جانا ہے, ہماری جنگ تو اس کتاب کو سیکھنے کی ہے نا. آج کا جہاد ہمارا تو اپنے وقت اور اپنے علم کے ساتھ جہاد ہے نا. آپ دین کی طرف آتے ہیں سارا خاندان آپ کا دشمن ہو, چند دن فکر نہ کریں. جس کمیونٹی سے آپ اٹھ کے آئیں پہلا دن آپ کا مشکل واقعی قتلوا فی سبیل اللہ ہی لگے گا, لیکن آپ قربانی یہ راستے ہموار کر دینا سیہدیہم, اگلوں کو بھی آپ کے راستے پہ لائے گا. آپ میں سے ہر ایک کسی دوسرے کا صدقہ جاریہ, وہ جس نے آپ کو بھیجا وہ کسی کا صدقہ جاریہ تھا, یہ ہے سیہدیہم. اور یصلح بالہم, تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے حالات سنور رہے ہیں اس کتاب سے جڑ کر کہ حال بگڑ رہے ہیں. اگلا وعدہ اللہ کا یقین رکھ لیجئے کہ دنیا تک اگر اصلاح ہو رہی ہے حالات میں تو یدخلہم الجنت عرفہا لہم, اللہ وہ جنت دے گا جس کی پہچان دنیا میں کرا دی. چینج فیل نہیں کریں گے, اجنبیت نہیں ہوگی, جنت میں جائیں گے تو یوں لگے گا مدتوں سے وہیں رہتے ہیں, سارے راستے اس کے جانے پہچانے, راستہ نہیں پوچھنا پڑے گا. عرفہا لہم, پہچان لیے. حدیث میں تو جنتی جائے گا اپنے گھر کو اتنی آسانی سے پہچان لے گا کہ جیسے کہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان جتنی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے معاملات آسان کر دے گا. اصل یہ کہ ہم اللہ کے راستے میں لگنے والے بنے. آگے مسلمانوں کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو ایمان والو. کون ہے یہ؟ اپنے آپ سے پوچھئے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد, نعوذ باللہ, اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں. مفہوم کیا ہے؟ ان تنصروا دین اللہ, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا, جو ہی ہم بات کرتے ہیں مدد کی تو ذہن میں آتا ہے کہ ہماری مدد کیا ہے, کہ اللہ ہمارا گھر پے آف کرا دے گا, اللہ ہماری گاڑی صحیح کرا دے گا. دیکھیے نیچے ینصرکم کے نیچے کیا اس کا معنی ہے. آگے لفظ میں آ رہا ہے یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ جب ایک بندہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے نا، تو پہلے درجے پہ ینصرکم کیا ہوتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے سارے معاملے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کے مالی معاملات تھوڑے میں بھی پورے ہونے لگتے ہیں، اس کا تھوڑا سا وقت گھر کو دینا گھر کے سارے معاملات کی اصلاح کا سبب بن جاتا ہے، اس کے تھوڑے تعلقات، تھوڑے ریلیشنز، تھوڑے مینز اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ بالکل پہلا اور ہلکا درجہ ہوتا ہے جس میں ایک انسان اللہ کی مدد پاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے دین کی مدد کرنے کا سب سے بڑا ایک انعام ملتا ہے نا، وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، قدم جمنے لگتے ہیں، مشکلات تو آتی رہیں گی، قدم نہیں ہلتے، آزمائشیں، ترغیبات، ترہیبات، بیماریاں، صحت، مہمان، دعوتیں، کھانے پینے سب آتا رہتا ہے، لیکن قدم نہیں اکھڑتے، کیونکہ آپ کو پتا جب قدم اکھڑتے ہیں نا تو بہت زیادہ تیز ہوا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، انسان تھوڑے میں گر جاتا ہے۔ اللہ نیکیوں پہ جماتا، یہ کام کی قبولیت کا ایک نقد انعام ہوتا ہے کہ مزید کام کرنے کا موقع ملتا۔ چھوٹی سی مثال دوں گی، کوئی فیکٹری بہت اچھا پروڈکٹ بناتی ہے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ بند ہو جائے گی، مزید آرڈر آئیں گے نا۔ پہلے دن میں 8 گھنٹے فیکٹری چلتی تھی، مشینیں چلتی تھی، اب 10 چلانی پڑیں گی۔ ایک وقت آتا ہے نائٹ شفٹ لگتی ہے، پھر دن بہ دن وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں اور مشینیں چاہیے، اور کام بہت ہے، آرڈر پہ آرڈر آتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے راستے میں کام کریں اور آپ کو مزید نیکیوں کے آرڈر آئیں، مزید آپ پہ ذمہ داریاں پڑتی جائیں، مزید آپ ناگزیر ہوتے جائیں، تو مبارک ہے آپ کو کہ وہ یہ سب اقدام کو۔ آپ دیکھیں کوئی چیز ہلکی ہوتی ہے تو اڑتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، وزن ڈال دیتے ہیں نا اس میں، خالی لفافہ کے پڑا ہوگا ہوا سے اڑنے کا ڈر ہے، آپ ایک پتھر ڈال دیں اس میں، جم جائیں گے۔ جتنا نیکیوں کے زیادہ کام آپ پہ پڑیں گے، آپ کے قدم اتنے جمیں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ جو مصروفیتوں کا رونا بھی روئیں گے نا، لیکن ان کو اللہ کے اس فیصلے کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ہم پہ یہ ذمہ داریاں نہ پڑی ہوتی تو آج ہم لڑک چکے ہوتے، کتنے لوگ اس کی گواہی دیں گے؟ یقین کریں، ہم تو صرف واسطہ اس لیے بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس چابیاں۔ اگر آپ ابھی تک 26 پاروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، لڑک چکے ہوتے، ہم میں سے کسی میں طاقت نہیں تھی کہ ہم یہاں تک پہنچتے، اور نہ اگلے پاروں کی طاقت ہے، اور ساری زندگی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ دعا کریں اللہ ہمارے پروڈکٹ کو قبول کر لے، ایک دفعہ آرڈر ملنے شروع ہو جائے، ایک دفعہ اللہ ہماری کوالٹی سے خوش ہو جائے۔ میں کہتی ہوں آج کا دن یہ وقت لکھ لیں، اگر آپ جتنے ساتھی اس کام میں ہیلپ کر رہے ہیں اور جو آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کے دل میں ایمان آ رہا ہے، آپ کو اللہ اس کے کام کرنے کا جذبہ آ رہا ہے، اگر آپ اپنے یہ جذبے ٹھنڈے نہیں ہونے دیں گے، آپ کو اس شہر میں اتنے آرڈر آئیں گے کہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ ہم کہاں کام کریں اور کہاں نہ کریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، دین کا تو یہ مزاج ہی نہیں کہ وہ لوگوں سے کہ خدا کے لیے آیا کرو، مسجد خالی ہے، چلاؤ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی فیملی نائٹ بنا لیتے ہیں تاکہ تم آؤ تو صحیح، نہیں۔ یہ ضرورت دین کے تو کاموں کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ خدا کے لیے ہماری اپلیکیشن لے لیں۔ دعا کریں اللہ ثابت قدمی دے دے، اللہ نے اگر چنا ہے تو چنا ہی رکھے، آخری آیت پہ پہنچیں گے ہمیں شاید کا جواب بھی مل جائے گا کہ جب ثابت قدمی نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا، فتأس لہم، خدا کرے وہ منہ کے بل اوندھے گرے پڑے۔ اللہ حکم، یہ ترجمہ ہے اس کا، تاس کا لفظ عربی میں گر پڑنے، لڑکھڑانے اور پھسلنے کے لیے آتا ہے، اور بد دعا کے طور پر یہاں مذکور ہے۔ یہ ساری تفسیریں موجود ہیں، میں نام نہیں اتنے لکھواتی ہوں آپ کو۔ اس کا اگر ڈکشنری میں معنی کریں تو ایک ابن منظور ہیں ڈکشنری ہولڈر، وہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، خدا انہیں منہ کے بل گرائے، جنہوں نے حق کو نیچا دکھانے کے لیے مال لگایا، دولت لگائی، زخموں سے چور چور ہوئے پھر بھی گرے، اپنے آپ کو انہوں نے خطروں میں ڈالا، اللہ کے دین سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، اللہ کرے یہ منہ کے بل گرے۔ وَعَدَ اللَّهُ، آپ نوٹ کریں اس سورت پوری میں کتنی دفعہ اعمال کی بربادیوں کا ذکر ہے، مجھے تو اپنا غم لگ جاتا ہے کہ اللہ ہے ہی کچھ نہیں پلے میں، اور اگر جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی گر جائے میں نہیں کہا گیا۔ اتنا سارا دن کام کر کے تھوڑی سی مزدوری لے کر آئے اور راستے میں ٹھوکر لگے اور وہ بھی چیزیں ساری گر جائے، کیا ملا؟ ہم میں سے کوئی خطروں سے خالی نہیں ہے، مت فخر کرے، ہم میں سے کوئی اللہ کی مجبوری نہیں ہے، اللہ کو پرواہ بھی نہیں، اللہ اپنے کام جانوروں سے، خود سے، چیونٹیوں سے کروا لے گا۔ اگر میں نے ذرا سی اکڑ دکھائی، سستی دکھائی، ہوا بھر کی دماغ میں، اکڑ آ گئی، تکبر آ گیا، اللہ کہتا ہے کہ یہ کافر منہ کے بل گرے، انہوں نے حق کو پیچھے کیا۔ دیکھیے آپ کے بچے کو کچھ ہاتھ تو لگا کے دیکھے، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ وہ ماں کے سامنے بچے کو کوئی تھپڑ مارے، ماں کہتی ہے اس کا میں منہ سیدھا کر دوں، اللہ کے سامنے لوگ مر نہیں رہے، بچے یتیم نہیں ہو رہے، بیویوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا، سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ تو کیا اللہ کو حق نہیں پہنچتا؟ پورا حق پہنچتا ہے کہ اللہ ان کو ایسی بد دعائیں دے کہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ، وجہ کیا ہے اتنے اللہ کے غصے کی؟ ذالک بانہم کرہوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن سنت، اپنا نبی بھیجا ان کے پاس، قاصد بھیجا، ان کے لیے ایسی عزت کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے اسی کے راستے میں روڑے اٹکائے، اسی کی جان کے دشمن ہو گئے، اسی کے پیغام کو پیچھے ڈالنے کی کوششیں کر دی، فاحبط اعمالہم، بس اس نے ضائع کر دی ان کے اعمال۔ اتنے تجربہ کار ہیں، اتنے زیرک، اتنے دانا ہیں، پھر بھی منہ کے بل گر کر رسوا ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو ناپسند کیا، جن برائیوں کے خود عادی تھے ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لوگوں کو بھی ایسے ایسے فتوے اور ایسے ایسے مشورے دیے کہ لوگوں نے کہا ان کو ہی پکڑ لو، ان کا دین آسان ہے، ان کو نہیں پکڑو۔ پچھلی صورت میں بات ہوئی تھی نا، بے عمل عالم دوسروں کے لیے حجت بن جاتا ہے، ایک ٹھکوسلا بن جاتا ہے کہ چلو یہ جو کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ اصل دین کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بے عمل عالموں سے تو ہم جاہل ہی بہتر ہیں، دونوں طرف رسوائی ہے۔ پتا کیا چلا کہ اللہ کے نازل کردہ کو چھوڑنے کا نتیجہ، احبط اعمالہم، اس ٹرینڈ پہ بات کروں گی، حبط عمل ہوتا کیا، کسی بھی کی تھی سورت بقرہ میں، لیکن بڑی فکر ہے، پکی پکائی ہنڈیا جل جائے دکھ نہیں جاتا، اچھا بھلا کیا ہوا کام ضائع ہو جائے تکلیف ہوتی ہے، جو نہیں کرتے ان کو تو فکر نہیں ہوتی، جو کرتے ہیں ان کو زیادہ غم ہونا چاہیے، جس نے جتنی قیمتی چیز پکڑی ہوتی ہے اس کو اتنا اس کی حفاظت کا ڈر ہے، جو جتنے زیادہ عمل کرتا ہے نا اس کو اس کے ضائع ہونے کا اتنا ڈر ہے، اور جن کے عمل ہی قیمتی نہیں وہ کہتے ہیں سو کے پھر ہماری کون سی اتنی اچھی نمازیں ہیں، ہو جائیں پھر ضائع۔ یہ بھی نوٹ کیجئے فرق، جتنے عمل خالص اور قیمتی ہوتے جائیں گے نا آپ اتنا ڈریں گے ان کے ضائع ہونے سے، جیسے ڈائمنڈ کا سیٹ پہنا ہو تو بار بار کانوں کو ہاتھ جاتا ہے کہ گر تو نہیں گئے ٹاپس، کیونکہ قیمتی ہے، اور آپ پہنے کچے جیولری شیشے کے نخ لگے ہوئے، کہتے ہیں گرتے ہیں تو پھر گرے، اب میں کیا مل جائے گا، اور گر بھی جائے تو کہتے ہیں میں نہیں ڈھونڈ رہی، چھوڑو۔ جن کے عمل کھوکھلے، چھوٹے، ٹیڑھے میڑے، بیکار عمل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب ہوتی ہیں نیکیاں ضائع، تو خیر ہے نا فن تو کر لیں، چلو خیر ہے نا اب سو جاؤ، چلو اب دیکھ لو، کر لو، کھا لو۔ لیکن جن کے عمل قیمتی ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر اپنی زندگیاں لگا دی، وہ تو روتے، تڑپتے، بے چین ہوتے ہیں، اللہ میری یہ بھی گئی، اللہ یہ بھی ضائع جائے گی۔ ہم دنیا میں دیکھیے کہ اللہ کے دین کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں نا تو ہمارے دل میں آتا ہے یہ میری ضائع نہ ہو جائے، بے قدری نہ کر دے کوئی اس کی، تو آپ سوچئے کہ جس کو قیامت کے دن پتہ چلے تمہاری ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر توجہ دلائی پچھلوں کے حالات پہ، افلم یسیرو، کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی، فل اردی زمین میں گھوم پھر کے نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ خود دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ مکہ والے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، پچھلے نبیوں کے جھٹلانے والوں کو دیکھ لیں، اللہ نے سب جھٹلانے والوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی پھیلا دی، تباہی نازل کر دی، دمر دمر تدمیر، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں، کیسے پٹک پٹک کے ماری گی قوم لوط، والمؤتفقات، بستیاں جو الٹائی گئیں معروف ہو گئی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو چکنا چور کر کے رکھ دیا، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے تو اسی قسم کی سزائیں ہیں۔ چلو جا کے کسی ورلڈ ٹور میں دیکھ لو، اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھو، کھنڈرات کو دیکھو، پچھلی قوموں کے جھٹلانے پہ جو بات ہوئی اللہ نے ہر دور کے کافروں کے لیے یہی کیا، نام تک نہیں ملتا ان کا، آج بھی دیکھ لیجئے جتنے کفار ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے مستثنا ہے؟ ہرگز نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ وقت کا انتظار کرتا ہے۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا تو کوئی مولا نہیں۔ یہ اللہ کیسا مولا ہے کہ دنیا میں کفار کو چوٹیں پڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اور کافروں کو روکتا نہیں، اس لیے کہ اللہ ان مومنوں کو دنیا کے بعد آخرت میں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، اچھے سے اچھے معاملات ان کے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے پچھلوں کے ساتھ کیا کیا، اور ہم کافروں کی دوستی نہیں مومنوں کی ہیں۔ اسی جملے کو پچھلی حدیث میں آپ کو سنا چکی ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اب دنیا میں ہم کسی کے دوست ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ اس کے نام پہ کٹنے مرنے، اس کے نام کے لیے زندگیاں وقف کرنے والے ضائع ہو جائیں؟ ان کی اللہ بلا چھوٹی چھوٹی بات تو ان کو پکڑ لے گا، جیسے کہ آج لوگوں کا خیال ہے کہ سارا حساب ہونا ہی دین والوں کا، یہ مولوی کو تو اللہ نے وہ پکڑنا، ہمیں تو اللہ نے معاف کر دینا، یہ تو بڑے بھولے تھے، سیدھے سادے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ گندی چیز ہے یا صحیح ہے، بس یہ لگے رہتے تھے اس کے ساتھ، ان کو تو ڈال دو جنت میں، اور یہ مولویوں کو پوچھو گے انہوں نے کیا کیا، کیا تمہاری غلطی ہے؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں سے لسٹ بناتے ہیں، دو کردار ہیں، میں بغیر رکے بھی آیتیں پڑھنا چاہوں گی، تصور میں ایک آنکھ سے جنت کو دیکھ لیں اور ایک آنکھ سے جہنم کو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو سدا بہار جنتوں میں کے رواں ہیں جن کے نیچے نہریں۔ جنت والے، نیک کام کرنے والے اپنی نیت اپنے عمل کی خوبصورتیوں سے جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہوں گے، جبکہ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، نہ شکریہ کی نہ فرمانیاں کی، یتمتعون، وہ تو کھا پی رہے عیش اڑا رہے، تمتو فائدے اٹھانے، موج فن لگژری، ویاکلون، اور وہ تو کھا پی رہے ہیں، کیسے؟ کما تاکل الانعام، جیسے ڈھور ڈنگر کھاتے پیتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، والنار مثوى لهم، اور آتش جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دو کردار ہیں، ایک خواہشوں پہ پابندی لگانے والا، خواہش کو دبا کے جینے والا، اور ایک من مانی کرنے والا۔ دنیا میں جو اللہ کے حکموں سے جڑے ہوئے تھے ان کا حال جنتیں، اور دوسروں کا حال کیا؟ کھا پی رہے۔ ذرا غور تو کیجیے، کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ جانور کی طرح جیتا ہے کافر، کیسے؟ آپ دیکھیے کہ انسان میں کچھ عادات حیوانی ہیں اور کچھ روحانی ہیں۔ حیوانی عادات میں کھانا پینا سونا، 2010 کا جو تعارفی لیکچر تھا دورہ قرآن کا، اس میں اس پہ بات ہوئی تھی ڈیٹیل اگر کے چاہے تو، کہ ہمارے جسم کے اندر کچھ حیوانی عادات ہیں، کچھ بہیمانہ ہے، بہن جنی کیٹلز والی ہیں، اور کچھ درندوں والی بھی ہیں، اور کچھ اچھی بھی ہیں۔ کھانا پینا اپنی ذات سے نہ اچھا ہے نہ برا، سب کھاتے ہیں، جیسے گاڑی بھی کھاتی ہے، کیا کھاتی ہے، پیٹرول کھاتی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، نہ برا ہے نہ اچھا ہے۔ لیکن جب کھا پی کر دینے والے کی بات ماننے کی بجائے اس کی نافرمانی کی جائے تو یہ سراسر جانور کی بات ہے۔ کیسے جانور کے کھانے کو یہاں کیا؟ تھوڑا سا تقابل کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ جانور کھاتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ رزق آیا کہاں سے، کس نے دیا۔ بعض دفعہ چارہ ڈالنے والے کو لات مار دیتا ہے، حالانکہ کچھ حد تک جانوروں کو بھی اللہ نے سمجھ دی، لیکن جنرل جس سنس میں یہاں بات ہو یا مصیبتیں کریں گے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جانور کھاتا ہی جاتا ہے، کھاتا ہی جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کا پیٹ بھر گیا، جو ہی پیٹ میں تھوڑی سی جگہ بنتی ہے اس کو پھر کھانے کی فکر ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ جانور کی پوری زندگی کا غم ہی ایک ہوتا ہے کہ اب اگلے وقت پہ کیا کھانا ہے، چرنا، چگنا، منہ ہلانا کرنا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور چیز، جانوروں کے ہیبٹس کو اگر آپ دیکھیں کہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں اور ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ گندگی بھی جسم سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ پھر جانور کھا لیتے نا تو خاص کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں پھر ان کو سیکس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری۔ یہ ہے یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، چوپایوں والی زندگی۔ شام کو کیا پکے گا، دوپہر میں کیا کھائیں گے آپ، آج کہاں جانا ہے، فن ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن زندگی کا مقصد یہ نہ بن جائے۔ ایسے لوگ جن کی زندگی صرف اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے، اس کی وجہ کیا اگلے حصے میں آ رہی ہے۔ فرمایا وقع من قریتن، اور بہت سی ایسی بستیاں تھیں کہ یشد قوت من قریتک التی اخرجتک، جو شان و شوکت میں تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ تھیں، جس کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا۔ اشارہ ہے مکہ کی طرف۔ کتنی شمدلی سے اللہ کے نبی کو ان کا وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا، یہ تو چھوٹی بات ہے، تم سمجھتے تمہیں سزا نہ ملے گی اس نہ شکری کی؟ اس نبی کی تعلیمات سے تمہاری عیش و عشرت کی زندگی بگڑ گئی تھی نا، تم کھانے پینے لذتوں کو کم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے نا، تو دیکھو پچھلوں نے جب جھٹلایا نبیوں کو تو ان کو کیا ملا، تو آج تم کیا ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وہ تو زیادہ طاقتور تھے، خوشحال تھے، قوم عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، ان کے ناخنوں میں اتنی طاقت تھی پتھروں کو گرید لیتے تھے، تم کیا ہو؟ جب ان کو اللہ نے پھینکا تو حال کیا ہوا، اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم ان کو ہلاک کیا تو کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔ تمہارا کوئی ہوگا، تم بڑی سپر پاور تو اپنے وقت کی، تمہیں کسی نے چھیڑنا جب تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑے گی انسانوں کی؟ نہیں۔ بات یہ ہے کہ فمن کان علی بینت من ربہ، بس جو شخص روشن دلائل کے ساتھ اپنے رب کی طرف سے، نبی جاتے ہیں یہ ہمیشہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کا علم ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کے چھوڑے ہوئے روایت سے یا اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ملی ہوئی بات کے اوپر ہیں اور اللہ کی طرف سے آتے تھے نبی، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں اس شخص کے؟ کمن زجنا لہ سوء عملہ، کیا اس بدبخت کی مانند ہے کہ آراستہ کر دیے گئے جس کے اعمال اس کے لیے، وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ پیروی کرتے رہے اپنی خواہشوں کی۔ دو مختلف کردار ہیں، اس سے تھوڑی سی بات کریں گے، دل خالی ہو جاتے ہیں آیات کو پڑھتے ہوئے۔ دیکھیے کہ جس طرح خالی برتن ہوتا ہے نا تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے نا، ایسی ویکیوم ہوتا ہے۔ اب خالی گلاس کو کان کے ساتھ لگا کے سنیں، آپ کو اندر سے آوازیں آئیں گی۔ بالکل اسی طرح جیسے خالی برتن میں ہوا بھر جاتی ہے نا، ہوا، ایئر، اسی طرح خالی دل میں ہوا بھر جاتی ہے۔ وَتَّبَعُوا لکھا ہوا، خواہش، آرزو۔ جس دل میں علم کا نور نہیں ہوتا نا، سچا علم نہیں ہوتا نا، تو وہاں پھر خالی جگہ خواہشات سے بھر جاتی ہے۔ آپ جب اپنے دل کو سچے علم سے دور کریں گے، آپ ہر خواہش پہ مریں گے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ آپ ذرا سوچئے قرآن سے پہلے کی زندگی، اور اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی یہی ترجیحات ہیں، جو گند جمع کیا ہوتا ہے گھروں میں، کباڑ خانے بنائے ہوئے لوگوں نے گھروں کو، اتنا سامان، اتنا، یہ سیل لگی تھی تو لے لیا تھا، یہ بائی ون گیٹ ون فری تھا تو لے لیا تھا، یہ جاتے ہوئے لے لیا، یہ آتے ہوئے لیا، یہ تحفوں میں ملا۔ ہم جیسے تحفے لوگوں کو دیتے ہیں وہ بھی ہمیں ویسے ہی دیتے ہیں، کیونکہ لوگ تو چاہتے ہی وہ آپ کو دینا ہے جس سے آپ خوش ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا، زندگی ایسی بیکار چیزوں سے بھر گئی، خواہشات رہی۔ جب دل میں قرآن کی محبت آتی ہے نا تو دل خالی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بندہ گھر بھی خالی کرتا ہے، الماریاں ہلکی کرتا ہے۔ پہلے چیز آتی تھی تو خوشی ہوتی تھی، اب جاتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ پہلے ہر وقت فکر یہ لگی ہوتی تھی کہ ہائے کیا بنے گا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، نیا برانڈ نیم، ہائے نئی چیز، اس کی یہ خوبی، اور اللہ ہدایت دے پیسے بنانے کے لیے جو وہ ایڈورٹائزمنٹ کر کر کے رول ٹپکاتے ہیں لوگوں کی۔ ابھی پہلی چیز لے کے خوش نہیں ہوئے، نیا ماڈل آ گیا، سارا مزہ کرکرا، ایک لے کے آئے, چار تمنا لے کے آ گیا, اب یہ بھی لینے ہیں یہ بھی لینے. ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس میں ایک انسان چل پڑتا ہے, وتب واہم. اور جب ایک بندہ اس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے, اس دل میں وحشت آتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, کتنا سجا گھر ہو, آپ امیجن کر لیں, کہیں کسی کا ایکسپیرینس کر لیں, اپنی دوست سے اجازت لے کے کہ کسی وقت اس کی غیر موجودگی میں آپ اکیلے میں اس کے گھر جا کے دیکھیں, آپ کو درو دیوار سے وحشت آئے گی. اور خدا نخواستہ اگر کوئی گھر ایک سال سے بند ہے تو جالے, کیڑیاں, مکوڑے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جو اللہ کے یاد, اللہ کے اس دین اور اس کتاب سے خالی دل ہوتا ہے نا, اس میں بھی میری وحشت ہے, ڈپریشن. ڈاکٹر کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی آپ کو, کیا سمجھ آتی ہے؟ کلا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں سوچتی ہوں انسان نے اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہے, سوچے اپنے آپ کو, آپ امیجن کریں, بڑی مشکل ایکٹیویٹی ہے, آپ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں اگر دل کمزور ہے, اچھا دل ہے تو کر لیں, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آج بستر پہ لیٹ کے خود کو احساس دلا لیں, کدھر جا رہی ہوں, کہاں جا رہی ہوں, لوگ کیا کہیں گے میرے بات, میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا کہ نہیں, میں نے وہ سب سے بڑا کام اس زندگی میں کیا کہ نہیں کیا جو کرنے آئی تھی, اللہ بھائی جی نہ جمے ربی, اور میں نے کیا کیڑ کباڑ جمع کیا ہوا اپنے لیے. مادی چیزوں کی بات نہیں کرتی میں, سوچوں کا کباڑ کہتی ہوں. کیا زندگی ہے ہماری, اللہ کہتے ہیں کمن زوشی میں لگو سو عمل ہی, وہ بدبخت جس کو برا عمل اچھا لگے, دیکھے کسی کو گندگی اچھی لگے کتنا بدسوک ہے. وتب واہم, خواہشوں کی پیروی, تمناؤں کی پیروی. اور اللہ تعالیٰ ساری تمناؤں کو کہاں بدلاتا ہے, جب دل ڈرتا ہے نا. اب اس ڈرے ہوئے دل کے ساتھ اگلی آیت سنیں, مثل الجنت التی وعد المتقون, مثال ان جنتوں کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا. دیکھیے اللہ وعدہ کر رہا ہے, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے بات میں, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ جھوٹا نہیں کرتا. وہ کہہ رہے لوگ اس جنت کی ایک جھلکی دیکھتے ہو, آؤ تمہیں دکھاؤں. مجھے ایسا لگتا ہے پردہ کھلوا کے اللہ تعالیٰ دور سے ہمیں دکھا رہا ہے, کیا کیسی ہے وہ جنت, فیہا انہار من ماء غیر آسن, اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس کی بو اور مزہ نہیں بگڑا. تمہارا پانی تھوڑے دن پڑا رہے تو بو آنے لگتی ہے, آسن یاسن, بو کا بدل جانا, پانی کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے. کا جنت کی نہریں اتنا فریش پانی کہ اس میں کچھ بھی گندگی نہیں. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا. دودھ تو تھوڑی دیر پڑا رہے تو ذائقہ بدلتا ہے, جنت میں نہیں بدلے گا. وانہار من خمر لذت للشاربین, اور نہریں ہیں شراب کی جو لذت بخش ہے پینے والوں کے لیے. دنیا کی شراب کی طرح گندی نہیں کہ دور سے بو کے بھبوکے اور ٹیسٹ بھی نہ جانے کیسا. وانہار من اصل مصفہ, اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف ستھرا ہے. ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم, اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے, اور ان سب سے بھر کے بخشش ہوگی ان کے اپنے رب کی طرف سے. چار نہروں کا تذکرہ ہے, آپ ان چار چیزوں کو اپنی پسند کے ڈرنکس میں بدل لیں کہ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی. وہاں جہاں پانی کا قطرہ نہیں تھا, دور سے پانی لانا پڑتا تھا, ان کو کہا جا رہا ہے ایسی نہریں جس کو بگڑنا نہیں ہے, ان کے لیے تو ویسے ہی ہوگی جیسے آج کوک کی نہر. دودھ کی نہر ہے, آپ کو دودھ اچھا نہیں لگتا, آپ دودھ کو کر لیں ملک شیک, آئس کریم. ہر بندے کی نہر ویسی ہوگی جیسا اس کا دل جائے گا. آج اب بچوں کو جا کے اگر کہیں گے نا کہ وہاں دودھ کی نہریں ہیں تو ذرا چینج کر لیں, وہ کہیں گے ہاں مجھے نہیں لینا, بچوں کو دودھ نہیں اچھا لگتا. آپ نے کہ بیٹا وہاں فلوئنگ چاکلیٹ ہوگا, چاکلیٹ ملک ہوگا, آئس کریم کی نہریں ہوں گی. اور کیا پتہ بچوں کی جنت میں کینڈیز ہوں, ٹافیز ہوں. آپ امیجن کریں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے؟ یہ دنیا کی نہروں کو تو دیکھیں, آپ اس کو کوک کی نہر کہہ لیں, آپ اس کو جوس کی نہر کہہ لیں, آپ اپنے من پسند ڈرنک کی نہر کر لیں, یہ بھی چھوڑ دیجئے, مغفرت من ربهم، رب کی بخشش. اس کے برعکس ایک دوسرا بھی کردار ہے، اس کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. فمن ہوا خالد فی النار، سوچو کیا وہ اس کی مانند ہوں گے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا. خالد تنہا، اکیلا، کوئی اس کے ساتھ نہیں. دنیا میں رونقیں تھی، میلے تھے، تماشے تھے، کھیل تھے، آج اکیلا آگ میں ہے. بس سکومان، حمیما، اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. کولڈ ڈرنکس کا بھی تھا، ہاٹ مل گیا اور وہ بھی کھولتا ہوا پیٹ میں پانی جائے گا. فقطعم تو وہ کاٹ ڈالے گا ان کی آنتوں کو. گرم کوئی چیز پی ہو تو دیکھیے لگتا گلے کی ساری رگیں چھل گئیں. جہنم کے اندر کڑوے گرم پانی پڑے، کیوں، کون تھے یہ؟ اب آگے پوری آیتیں جو ہیں ایسے ہی لوگوں کی ہیں جن کے دل کھوٹے تھے، جن کے دلوں میں تھا کچھ نہیں، کہتے بہت کچھ تھے. صرف خلاصے کے لیے چند آیتیں انگلی کا ترجمہ ساتھ رکھتی ہوں. فمنہم، اور ان میں سے کچھ، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اشارہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھنے والوں میں تھا. کیا کرتے ہیں؟ مَن یَسْتَمِعُ إِلَیْک، جو کان لگائے رکھتے ہیں آپ کی طرف، بڑے غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں. قَالُوا، تو کہتے ہیں، لِلَّذِینَ اُوتُوا الْعِلْمَ، ذرا فرمائیے علم والوں سے پوچھتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ مَاذَا قَالَ آنِفًا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ توجہ ہوتی کوئی نہیں تھی، اشارہ منافقوں کا. جمعے کے خطبوں میں، درسوں میں، وعظوں میں جاتے تھے اہل ایمان کے ساتھ، منافقین بھی اللہ کے نبی کی محفلوں میں جاتے تھے، سنتے تھے، یا دھیان کہیں اور ہوتا تھا، باہر جا کے باتوں کو بدلاتے. طبیعت پہ بوجھ پڑتی، محفل برخاست ہوتی، صحابہ کرام سے کہتے، آنفا، یہ کیا کہہ رہے تھے بھئی؟ کیونکہ ایک تو مطلب یہ تھا توجہ کوئی نہیں تھی، دوسری یہ کہ غلط معنی پہنانا چاہتے تھے آپ کی باتوں کو، تو توجہ بدلتے تھے. جن کے دلوں میں اثر آتا تھا ان کو بھی کہتے تھے، نہیں نہیں نہیں، اتنے اثر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک تیسری وجہ بھی یہ تھی کہ ایسی باتیں کر کے شکو کو شبہات ڈالتے تھے. اللہ کہتے، اولائک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ بدبخت ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ. کتنے بدبخت ہیں، ایمان ملا، ہدایت ملی، جنت نہ ملی، یہ کیسے منافق تھے؟ آپ سوچیے، وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ منزل جب دو قدم رہ گئی تو انسان پلٹ آیا، اس کی بھی تو بدبختی ہے. دیکھیے، کافر تو کافر تھے، یہ وہ مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی کو دیکھ چکے اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سن چکے، آپ کی محفلوں میں بیٹھے، آپ کے ساتھ جہاد تک کے رستوں میں گئے، پانچ وقت کی جماعت کی نمازوں میں بھی شامل تھے، لیکن اولائک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اتنی مہر پڑی کہ دل کے کفل ہی نہ کھلے. وجہ کیا تھی؟ تیسری دفعہ آ رہا ہے، وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، دین کی محفلوں میں آ کر بھی تبدیلی کب نہیں آتی؟ جب خواہشوں کی پیروی ہوتی ہے دین کے نام پہ. ایک تو ایسا ہے جو سن کے بھی خواہش پرست ہوا، دل میں مہر لگی، جبکہ اس پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا فائدہ کس کو ہوا؟ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور جو لوگ راہ ہدایت پر چلے اللہ بڑھا دیتا ان کے نور ہدایت کو. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور انہیں تقوی کی توفیق بخشتا ہے. پھر ان کے آرڈر اور بڑھتے ہیں، پھر نیکیوں کے پروجیکٹ ایک سے ایک اور ایک سے ایک اور آتے ہیں. یہ دو کردار ہیں جو اللہ کے نبی کی محفلوں میں تھے، ایک دل کی مہروں کے ساتھ اور دوسرے ہدایت کی طلب کے ساتھ. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہا اور وہ کیا کہا. ایسے لوگوں کی آگے بات آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتا دیا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو کیا اب یہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے، یا نہیں یہ انتظار کر رہے مگر کہ قیامت آ جائے؟ کہا کوئی بات نہیں، ان کو بتاؤ، اَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ تو اچانک ان پر ٹوٹ پڑے گی. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، جبکہ اس کی نشانیاں تو آئی چکی. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو اس وقت تو ان کو نصیحت لینا کچھ فائدہ نہ ہوگا. منافقوں کے پول کھل گئے. ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے دین کی باتوں کو مشکوک کرتے تھے, سارا اصل ضائع کرتے تھے. جو بات وہاں سمجھ آ رہی ہوتی تھی باہر جا کے یہ فیل کراتے تھے کہ سمجھ کوئی نہیں آئی, اور جا کے ڈاؤٹس ڈالتے, پھر وہ باتیں آؤٹ آف کانٹیکٹ کوٹ کرتے, دوسروں کو بتاتے, پھر وہ کہتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں, اور پھر اس کو پیچھے کر کر آ کے پڑھتے, اور اس کے بعد پھر اس کے اندر سے شوشے نکالتے. یہ ہائٹ لائٹ کر لیجیے, آیت نمبر 17 جو ہے بڑی اہم ہے. قرآن سے فائدہ وہی لیتا ہے جو ہدایت کی طلب میں آتا ہے, آپ لوگوں کی طرح اللہ کی توفیق سے, کیونکہ ہدایت نہ چاہیے تو اتنے دن نہیں کوئی آ سکتا اور اتنے دیر تک نہیں آ سکتا. کیس چینج کرنے کو کئی دفعہ بندہ کئی جگہ جاتا ہے, پھر مجبوریوں میں اٹکتے وہ اور بات ہے, لیکن اللہ کے پاس آنے والے کو دوبارہ آنے کی توفیق مل جائے, یہ ہے اس بات کی دلیل کہ وہ ہدایت کے لیے سنتا. ہم کہتے ہیں ایک دفعہ کر لیے کام, اب دوبارہ کیا کریں؟ کہا نہیں, زیادہ ہم خدا اللہ اور بڑھاتا ہے, اور ہدایت کا زیادہ ہونا ایسی ہے جیسے کھانا کھا کے جگہ اور بن گئی پیٹ میں, پہلا ہضم ہوا اور لے لیا. پچھلی نیکیوں کو آپ نے قبول کر لیا, اس سے آپ نے اور کام کر لیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور موقع دے دیے. تو جیسے نیکیوں کے کام کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے نا, وہ ایمان سے ملتا ہے. جو پچھلے علم کے اوپر عمل کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے. پیچھے اس پہ بات ہوئی تھی کہ گاڑی کے اندر اور گیس بھرنی ہوگی نا, تو آپ اس کے لیے پچھلی گیس کو یوز کریں. تو ہم جتنا سیکھا سنا سکھایا ہوا پڑھ کے آگے جاتے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیتا ہے. اور تقویٰ زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بندے کو فکر لگ جاتی ہے. جب نیکیاں پہلے بہت بڑی اپنی لگتی تھی, وہ اور چھوٹی لگنے لگتی ہیں. آپ دیکھیں تقویٰ ایک گلاسز کا نام ہے, لکھ لیں. گلاسز لگایا آپ نے, چھوٹا میرر, پھر بڑا میرر, پھر بڑا میرر. کبھی آئی سیٹ چیک کرائی ہوگی تو ہوتا ہے نا, بس اس کو سمجھ لیں. یہاں آتا ہوں تقویٰ ہوں, ان کا آئی سائٹ اس اینگل پہ اللہ فٹ کر دیتا ہے کہ ان کو اپنی ہر نیکی چھوٹی لگتی ہے اور ہر گناہ بڑا لگتا ہے. پھر اللہ ان کا اینگل بڑھاتا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر اس کے قابل کر لیتا ہے جو اللہ کے ہاں پیش کر سکے. کبھی کسی بڑے من پسند یا بڑے صاحب عزت شخص کو کوئی گفٹ دینا چاہا, وہ کیسے دیتے ہیں؟ یہ دے دوں؟ نہیں, یہ نہیں اچھا, اچھا یہ دیتی ہوں. کرتے کراتے آپ اپنا سب کچھ پیش کر دیتے, آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے قابل ہے نہیں. تو نیکیاں اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے جو تقویٰ چاہیے, وہ اللہ کے مقام کو سامنے رکھتے. جب بندے کو اللہ کی صحیح سمجھ نہیں آتی نا, تو نیکیوں کا مقام بھی نہیں پہچانتا, جان چھڑاتا ہے کہ ہائے یہ بھی تو میں نے کر لی نیکی, اور کیا کروں. اور جب اللہ کی شان سمجھ آتی ہے تو اپنی جاب بچاتا ہے کہ یہ جاب میری کٹ کے دوسرے کے نام پہ نہ چلی جائے. انشاءاللہ اگلی آیت میں چند احادیث آپ کو سنواؤں گی. اللہ نے چاہا کہ قیامت کے قرب کی کیا نشانی ہے. آیات میں جو قیامت کی نشانیوں کی بات ہے, تو صحیح احادیث سے ہمیں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں. ہم بنیادی طور پہ اس کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں, ایک علامات کبریٰ اور ایک علامات صغرا. علامات کبریٰ جو ہیں, یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو بالکل قیامت کے قریب کے وقت میں ظاہر ہوں گی. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفہیم السنہ سیریز کی جو کتاب ہے قرب قیامت کی علامتیں, اس میں دیکھی جا سکتی ہیں. علامات صغرا مختلف روایات کو جب جمع کریں تو ان کی تعداد بہت ساری بنتی ہے. صرف مختلف روایتوں سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ 1-2 کر کے آپ کو لکھا دیتی ہوں, اور یہ صحیح احادیث ہیں. خاص طور پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ, اور اسی طرح کے اور راوی جو صحیح بخاری, مسلم اور ترمذی کی روایات میں ہمیں یہ روایتیں ملتی ہیں. سب سے پہلی علامت ہے علم اٹھ جائے گا, یعنی لوگوں میں سے علم اٹھ جائے گا. نمبر بولے بغیر بولتی جاؤں گی. نیکسٹ ہے جہل بڑھ جائے گا, جہالت بڑھ جائے گی. پھر زنا کی کثرت ہوگی, شراب خوری کی کثرت ہوگی, مرد کم رہ جائیں گے, عورتیں بڑھ جائیں گی, یہاں تک کہ 50 عورتوں کی کفالت کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا. اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ علم گھٹ جائے گا اور جہل پھیل جائے گا. اسی طرح ایک اور چیز حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت سے ملتی ہے ہمیں, کہ مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھ کر استعمال کیا جائے گا, یعنی اجتماعی پیسے کو ذاتی پیسہ سمجھ کر استعمال کیا جائے گا. پھر نیکسٹ ہے امانت کو مال غنیمت قرار دے لیا جائے گا، یعنی جو امانت ہے اس کو غنیمت کا مال سمجھ کر حلال سمجھ کے کھایا جائے گا۔ پھر اگلی ہے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دیا جائے گا، یعنی اس کی ادائیگی میں دل تنگ ہوں گے۔ نیکسٹ ہے علم دین دنیاوی اغراض کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ پھر اگلا مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، دوست کو اپنے قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا، یعنی دوست زیادہ اچھے لگیں گے ماں باپ سے۔ مسجدوں میں شور و شغل ہوگا، قوم کا سردار ان سب میں سے فاسق اور بد کردار شخص ہوگا، قوم کا نمائندہ ان سب میں کا رذیل ہوگا، یعنی جو بڑے لیڈرز ہوں گے قوم کے وہ سب سے گھٹیا ہوں گے۔ شریر آدمی کی عزت کی جائے گی، کیونکہ اگر اس کی عزت نہ کی تو وہ ستائے گا۔ گانے والی عورتوں کا گانا عام ہو جائے گا، مزامیر یعنی باجے اور گانے یعنی میوزیکل انسٹرومینٹس پھیل جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی۔ اس امت کے آخری لوگ اپنے اسلاف پر لعنت کرنے لگیں گے۔ آپ نے فرمایا جب یہ ہونے لگے تو اس وقت تم لوگ انتظار کرنا ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور لوگوں کے زمین میں دھس جانے کا اور صورتیں مسخ ہو جانے کا اور آسمان سے پتھر برسنے کا اور دوسری علامات قیامت جو ان کے بعد آئیں گی، اس طرح یکے بدیگرے آئیں گی جیسے موتی کی لڑی کو کاٹ دیا جائے تو موتی ایک ایک کر کے نیچے گرنے لگتا ہے، یعنی پھر باقی ساری علامتیں جو ہیں وہ بہت جلد آنے لگیں گی۔ آپ دیکھ لیجئے آج آپ کو اسی طرح کی چیزیں دکھتی ہیں اپنے ارد گرد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ آ جائے گی تو پھر کیا کر لو گے؟ اچانک نہیں آئے گی، بلکہ اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ اس کی علامتیں دے گا۔ بعض نے علامات قیامت کے آنے کی جو بات کی اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیا ہے ادھر، بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو علامات قیامت سمجھا، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا و قیامت کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ بعض کہتے ہیں اس طرح کہ یہ دو ملی ہوئی ہیں ان کے بیچ میں کچھ نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک انگلی چھوٹی ہے، یہ دیکھیں شہادت کی انگلی سے یہ لمبی ہوتی ہے، تو بس یہ اتنا سا گیپ ہے جو ایک پور سے بھی کم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قیامت کے آنے میں۔ ایک اور علامت ہمیں ملتی ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سرخ اونٹوں کو چرانے والے عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آج جا کے دیکھ لیں آپ عرب ملکوں میں بڑی بڑی عمارتوں کا رواج شروع ہو چکا ہے۔ ایسے وقتوں میں پھر انسان کو فائدہ نہیں ہوگا، فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر اس کا سمجھانا ان کو کیا فائدہ دے گا جبکہ اب اس کی حقیقت کھل گئی۔ تو فرمایا کہ پھر کیا کرو آنکھیں کھولنے کے لیے، فعلم پس جان لے، علم حاصل کریں۔ کیا کس بات کا علم؟ انہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا نہیں کوئی الہ مگر اللہ، یعنی علم کی بنیاد پر اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو کہ اللہ کے سوا کوئی دنیا میں اور نہیں ہے جو ان سارے معاملات کو چلا رہا ہے۔ اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو گناہوں کی بخشش مانگی اپنے اور ایمان والوں کے، مرد اور عورتوں کے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور آرام کرنے کی جگہوں کو۔ یہاں پہ اصل میں انداز بہت شدید ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یقین نہیں آتا کہ قیامت آئے گی، جو اپنے دل میں نفاق چھپا کے اللہ کے نبی کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور باتوں کو سن کے بعد میں ادھر ادھر ان کی نسبت کر دیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو کہو کہ اب تمہیں اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو۔ اس ایک آیت سے بہت ہی خوبصورت مسائل بھی اخذ کیے گئے۔ پہلی بات یہ کہ اصل علم جو ہے وہ توحید کا علم ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر دوسری بات ہے کہ بہترین دعا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، یعنی استغفار کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے ساتھ دوسرے ایمان والوں کی بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کیا کرو، کیونکہ ابلیس کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا تو انہوں نے مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہلاک کر دیا. یعنی جیسے انسان گناہوں سے ہلاک ہوتا ہے اسی طرح سے شیطان لا الہ کو سن کر ہلاک ہوتا ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان کو ایسے غلط خیالات کے پیچھے لگا دیا جن کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے عام بدعت کا یہی حال ہے، اس سے ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. دیکھیے عام گناہ کر کے تو کوئی توبہ کرتا ہے نا، اس کو پتہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے تو کیا وہ اس پہ توبہ کرے گا؟ وہ تو توبہ بھی نہیں کرے گا. بدعت اس لیے بہت ایک سینسٹیو ایشو ہے کہ اس کے کرنے والے کو تو خود کبھی توبہ کا خیال بھی نہیں آتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس گناہ کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا؟ واستغفر لذنبک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے بھی زیادہ بار استغفار کیا کرتا ہوں. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اللہ کے نبیوں کا استغفار کرنا گناہوں کے لیے نہیں، درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے. یہ ساری باتوں کا خلاصہ. کچھ چیزیں انسان کو جو عام اپنے عمل سے نہیں مل پاتی اس کو لینے کے لیے استغفار کی جاتی ہے. اور صحیح روایت میں آتا ہے کہ استغفار کیا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا. جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا یہ اس کو ہر تنگی سے نکالنے کا ذریعہ بنے گی. ومن کل ہم من فرجا، اور ہر غم، ہم کہتے ہیں کہ دل کو غم لگاؤ، ہر غم سے نکلنے کا ذریعہ. کتنا آسان ہے غموں سے نکلنا اگر ہم شعور کے ساتھ استغفار کریں. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو وہاں سے رزق دیا جائے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. تو لہٰذا ہر لمحے انسان کو اپنے لیے اس چیز کی فکر رکھنی چاہیے کہ میں اپنے گناہوں کو معاف کروا رہی ہوں کہ نہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان اتنی دفعہ استغفار کریں تو پھر آپ سوچیے کہ ہمارے لیے استغفار کے کیا ہوں گے معاملے. پھر اگلی بات کہ یعلم متقلبکم و مسواکم، تو متقلب اور مسوا میں اس سے کیا مراد ہے؟ تو رہنے سہنے کی جگہ کون سی ہے انسان کی؟ جو کہ ان کا مسوا ہے، جو ہمارا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوتا ہے، جیسے آپ کا گھر، ہمارا گھر. اس سے یہ نہیں مراد کہ کرائے کا گھر کہ اپنا گھر، یعنی جہاں عموماً انسان رہتا ہے. اور متقلبکم کیا ہے؟ جہاں ہم گھومتے ہیں پھرتے ہیں سارا دن، ہم ادھر ادھر رہتے ہیں، کبھی سڑک پہ کبھی باہر، تو جب رات کو پہنچتے ہیں تو گھروں میں پہنچتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو اللہ کو پتا ہے. اصل میں اب یہاں سے سورت کا آخری اور تیسرا اور آخری حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں منافقوں کی سرگرمی ہے. یہ ساری آیات اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے منافقین کو بتائی گئی کہ دیکھو تم نے جو روش اختیار کر رکھی ہے یہ درست نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی سے دور ہوتے ہیں، ان کو گلٹ موجود رہتا ہے کہ ہم نیکی سے دور ہیں، لہٰذا وہ تو دل میں کچھ نہ کچھ گمان رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے دل میں ابھی تک ایمان اس طرح نہیں رچا بسا تھا جس طرح کے ہونا چاہیے، لیکن قسمت کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی کی محفلوں میں آنے جانے کا موقع مل جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن دل کا کھوٹ بندے کے چہرے سے، اس کی زبان سے، اس کی اعمال سے دکھنے لگتا ہے. یہ سوچتے تھے کہ ہمارا اللہ کے نبیوں کی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ہماری ایک اچھی شہرت ہو جانا شاید ہمارے جنت میں جانے کی دلیل بن گیا. اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خوش فہمیوں کو دور کرتا ہے. اور مجھے تو اپنی فکر لگ جاتی ہے ان آیات کو پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے کہ کہیں میں بھی ان لوگوں میں تو نہیں ہوں کہ جس نے اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کر اور یہ تصور لے کر کہ میں تو اتنے کلاسوں کو پڑھاتی ہوں صبح بھی شام بھی، تو اب میرے لیے تو جنت لکھی ہوئی ہے. تو یاد رکھیے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی مجبوری نہیں ہے. کوئی بھی اگر ہم میں سے کچھ کرے گا تو یہ صرف اور صرف ہمارا اپنے اوپر احسان ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں. اگلی آیات کو بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کہتے ہیں. یہ کون سے اہل ایمان ہے پہلے سمجھ لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں بھی یا ایہا الذین نافقوا نہیں کہا، کہ وہ لوگوں جنہوں نے منافقت کی. جہاں بھی کلمہ پڑھنے والوں کا تذکرہ آیا ان کو الذین آمنو ہی کہا گیا. ये चीज हमें टेक्स्ट से पता चलती है कि यहाँ आम अनु से कौन से आम अनु मुराद है। तो हम इन आयात को देखते हुए समझ रहे हैं कि यहाँ अल्लज़ीना आमनू से मुराद वो ईमान वाले हैं जिनके दिलों में अभी भी खोट था, जिनके दिलों में अभी भी मुनाफ़त थी। क्या कहते हैं वो ईमान वाले, खोटे ईमान वाले, लौला नुज़िलत सूरतुन, क्यों न उतरी कोई नई सूरत जिहाद के बारे में, यानी कोई हुक्म क्यों नहीं उतर। मुसलमान हिजरत से पहले बड़े सब्र और सुकून के साथ कुफार के जुल्म सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, ज्यादतियां सह रहे थे। हिजरत की इजाजत मिल गई, इनका ख्याल था कि मक्का से 200-250 मील दूर जाकर मदीना में आराम से बैठेंगे, लेकिन वहां भी मक्का वालों ने नींदे हराम की हुई थी। कोई मुसलमान काबू में आता उसको कत्ल कर देते, जो उनकी चरजगाहें थी वहां से उनके जानवरों को ले जाते। इस सूरत हाल से कुछ लोग बहुत परेशान थे। कुछ मुनाफिक किस्म के लोग नबी सल्लम के पास आ आकर ढींगे मारते, कहते एक दफा इजाजत दें के दांत खट्टे कर देंगे, जरा एक दफा आप इजाजत तो दें जिहाद की, हम इन काफिरों को इबरतनाक सजाएं देंगे और ये करेंगे, दुनिया हमारे कारनामे याद करेगी, हम वो करेंगे। अल्लाह ने कहा अच्छा चलो देखते हैं। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना, इजाजत हो गई, जब आयत नाजिल हो गई, अहले ईमान ने तो शुक्र से काम करना शुरू कर दिया कि चलो हम मौका मांगते थे अल्लाह ने दे दिया, हम काम करना चाहते थे अल्लाह ने हालात बना दिए। लेकिन मुनाफिकों की हालत उस हुक्म के बाद क्या हुई ये है अगली आयतों में। अल्लाह ताला ने उनके एक एक एक्शन को खोल के दिखा दिया, कैसे उनकी आंखें चढ़ गईं, कैसे उनके औसान खता हो गए, उनको ऐसे लगता था कि उन पर मौत का वक्त आ गया, मौत की गशी उन पर आ गई। और अल्लाह ताला इन आयात में हमें ये बताते हैं कि असल बात यह है कि इम्तिहान ही के वक्त पता चलता है कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। बातें बनाने में तो मुनाफिक बहुत आगे होते थे, लेकिन अमल में उनका क्या हाल था। कहा करते लौला नुज़िलत सूरतुन, कोई सूरत क्यों ना उतरती। कहा अच्छा, फइज़ा उन्ज़िलत सूरतुन मुहकमतुन, फिर जब उतारी जाती कोई सूरत पुख्ता हुक्म वाली जिसके अहकामात मनसूख नहीं हुए, यानी मजबूत मुस्तहकम। पीछे हम बात कर चुके सूरत आले इमरान के अंदर, यानी सीधी शादी क़िताल के हुक्म वाली कोई आयत नाज़िल हो जाती। वज़ुकिरा फ़ीहा अल-क़िताल, और जिक्र किया जाता उसमें जिहाद का, क़िताल का। रअयतल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, तो आप देखते हैं इन लोगों को जिनके दिलों में निफाक का रोग होता है। नज़र इलैकल मग़शिशु अलैहि मिनल मौत, तो वो आपको यूं तकते हैं कि गोया के वो शख्स देखता है जिस पर मौत की गशी तारी हो। क्या इनके इस हाल पर तबसरा है, फाउला लहुम, हलाकत है इनके लिए, इनके लिए तो तबाही है, बर्बादी है इनके लिए। इनको क्या कहना चाहिए था, ताअतुम व कौलुम मारूफ, के इताअत करते और अच्छी बात कहते। फइज़ा अज़मल अम्रा, फिर जब हुक्म लग चुका, हुक्म का फैसला आ गया। फलो सदकुल्लाह लकान खैरल लहुम, तो अगर वो सच्चे रहते अल्लाह से तो इनके हक में बेहतर होता। अब देखिए कि बहुत ही आम और खुली आयात है, किसी को इसके अंदर कुछ समझने की बात नहीं कि जो लोग आम वक्तों में तो बड़ी बड़ी बातें करें लेकिन जब मौका पड़े तो पीछे हट जाएं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने क्या कहा। आज के दौर में भी आप देखिए कि यही आवाजें उठती हैं, कहाँ लिखा है कुरान में, यानी जिन लोगों को कुरान की कोई बात नहीं सुननी होती ना, कहते कहाँ लिखा है, कहाँ है, दिखाओ कोई सूरत, दिखाओ कोई आयत दिखाओ। आप उनसे अगर ये पूछ लेते हैं कि क्या भाई आपने कुरान पढ़ लिया, तो वो तो नहीं पढ़ा होता, लेकिन हुक्म मानने के लिए नहीं, हुक्म से जान छुड़ाने के लिए लोग कहते हैं कि दिखाओ कुरान में कहाँ लिखा है। हम सबको अपने लिए इन बातों को एक क्राइटेरियन बना के सोचना चाहिए कि क्या हम भी तो ऐसा नहीं करते। देखिए मुनाफिक के सर पे या माथे पे मुनाफिक नहीं लिखा होता, अल्लाह के नबी के दौर के मुनाफिकों के सर पे नहीं लिखा था, जबकि वही भी आती थी, जबकि अल्लाह के नबी सल्लम को गैब की खबरें दे भी दी जाती थी जो देनी चाहिए थी, तो क्या आज के मुनाफिकों के सर पे लिखा होगा। अल्लाह ना करे कोई फैशन आ जाए, लोग टैटूज बना के लिखवा लें, ये और बात है, लेकिन कभी भी मुनाफिक का लफ्ज माथे पे नहीं लिखा होता। मुझे भी नहीं पता चलेगा मैं मुनाफिक हूँ, जैसे कैंसर के मरीज को नहीं पता चलता आखिरी लम्हे तक कि मैं कैंसर का मरीज हूँ, कैसे पता चलता है, उसकी अलामतों से, कमजोरियों से। कैंसर के मरीज को वीकनेस फील होती है ना, फिर उसको लगता है कि मुझे सांस क्यों चढ़ता है, मैं थक क्यों जाती हूँ। इसी तरह याद रखिए कि ईमान का कैंसर जो होता है ना, اس میں انسان کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے. وہی کام جو ایک انسان عام صحت کی حالت میں بھاگ دوڑ کے کر لیتا ہے، اس کو اتنا بوجھا لگتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ مشکل ہے بہت. اور جس طرح سے کوئی بیماری، کوئی ٹینشن، کوئی دکھ صدمہ ہمارے اندر کی بیماریوں کو باہر لے آتا ہے نا، اکثر آپ نے سنا ہوگا فلاں بیماری آئی تو فلاں کی بیماری کھل گئی، یا جیسے پریگننسی میں کئی بیماریاں عورتوں کی کھل کے آتی ہیں. اسی طرح جو نفاق کا کیڑا ہے نا، یہ عام حالات میں سویا رہتا ہے، لیکن جب ایڈورس کنڈیشن آتے ہیں نا، تبدیلی آتی ہے حالات میں، زندگی میں چینج آتا ہے، کوئی سرٹن سب چلتا رہتا ہے، روٹین میں چلتا رہتا ہے، تو انسان بالکل اپنے آپ کو مطمئن محسوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو ہی زندگی میں کوئی چینج آتی ہے نا، تو یہ نفاق کا کیڑا سر اٹھاتا ہے. منافق عام وقتوں میں نمازیں بھی پڑھنے آتے تھے، مسجدوں میں بھی جاتے تھے آپ کے ساتھ، لیکن جو ہی جہاد کی بات آتی تھی تو اندر کا کھوٹ باہر آتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی تو وقت ہے ٹیسٹ کا، بلڈ ٹیسٹ کا کوئی وقت ہے، شوگر ٹیسٹ کا کوئی وقت ہے. تو اگر تم نے اپنے اندر کے نفاق کو چیک کرنا ہے کہ میرے اندر نفاق ہے کہ نہیں، کم ہے کہ زیادہ، تو چیک کرو کہ مشکل حالات میں، ایڈورس حالات میں اور روٹین کے اپسٹ ہونے کے وقت پہ میرا کیا حال ہوتا ہے. اگر ہماری زندگی کی روٹین چینج ہوتی ہے کبھی بھی، پھر بھی ہم اپنے دین کے ساتھ جمے رہتے ہیں، پھر بھی ہماری نمازیں وقت پہ ہیں، پھر بھی ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے دین کے ساتھ تعلق ویسے ہی جیسا ہونا چاہیے، تو الحمدللہ ٹیسٹ کلیئر ہے آپ کا. اور بعض آزمائشیں آتی ہی صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ بھلا یہ مشکل میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، صحت کے ساتھ آتے تھے بیماری کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، دو ہاتھ چلتے تھے تو آتے تھے، ایک ہاتھ چل رہا ہے نہیں آتے کہ آتے ہیں. یاد رکھیے ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، میں بھی آپ بھی، اشاروں کو پہچانیے. کوئی بیماری ایک دم پوری نہیں بڑھتی، ہم کبھی بھی جسمانی طور پہ بیمار ہو کے نہیں رکتے، ہم روحانی بیمار ہوتے ہیں تو رکتے ہیں. اس لیے غم لگ جائے آپ کو اپنا، مجھے اپنا غم لگ جائے، ہم ویسے نہیں ٹوٹتے، ہماری ہمت ٹوٹتی ہے تو ہم ٹوٹتے ہیں. فإذا عزم الامر، عزم نہیں ہے، امر کام کا عزم نہیں کہا، اگر ایسے وقت میں جب حکم آ گیا، جب اللہ کے حکم سے یہ بات ہو گئی، پھر اس وقت فلو صدق اللہ لکان خیر اللہم، پھر اللہ کے لیے جو کہا تھا اس پہ سچے رہتے تو قائم رہتے. کچھ حالات انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، اللہ کو ہر ایک کے حالات کا پتہ ہے. مت سوچئے کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے آج نہیں آیا تو وہ منافق ہے، کوئی گھریلو مصروفیت کی وجہ سے نہیں آیا تو وہ منافق ہے. اسلام ہمیں کبھی کسی دوسرے کے حالات پہ فتوے دینے کا، ایون سوچنے کا اور بدگمان ہونے کا حکم نہیں دیتا. سارا کا سارا محاسبہ انسان کا اپنا ہونا چاہیے. یہ جو لفظ ہے نا فاؤلا لہم، اس کو دو مختلف طرح سے سمجھا گیا. اگر آپ تھوڑی سی گرامر اپلائی کر کے دیکھیں تو اولا کیا ہے، اول لفظ سنا ہے نا، پہلا، تو اس میں اگر اولا کا معنی لیں تو معنی کہتے سب سے بہتر، دا موسٹ ون، دا اپ موسٹ، سب سے بہتر رویہ یہ تھا، زیادہ مناسب، زیادہ صحیح طرز عمل یہ تھا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اولا کو ویلن سے لیا جائے، ہے نا، ویل للکافرین، ویل للذین، تو ویل کہا جائے تو یہ کلمہ ہے بودھ کا. جیسے ہماری زبان میں لوگ کہتے ہیں نا فلاں کا بیڑا غرق ہو، کچھ اس طرح کی بددعائیہ کلمات سے ہو جاتے ہیں. اولا لہم کا معنی پھر کیا بنتا ہے، قاربہ ما یخلقہ، یعنی اس کی ہلاکت کے اسباب قریب ہو گئے. دونوں ہی معنی ٹھیک ہے، ادھر سے ترجمہ ایسے کر لیں گے نہیں تو ادھر سے کر لیں گے. بات وہی ہے جو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے لیے یا تو ہلاکت ہے یا ان کے لیے اچھا طریقہ یہی تھا کہ یہ اس وقت پہ اپنے آپ کو جما کے رکھتے. اب آگے سے نفاق والے کچھ مزید رویوں کی وضاحت ہے. فہل اسیتم، پھر تم سے کیا یہی توقع ہے؟ فہل اسیتم، کیا تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ کین آئی ایکسپیکٹ دس فرام یو پلیز؟ کیا ان تولیتم، اگر تم کو حکومت مل جائے. تولیتم کے پھر یہاں دو ہی معنی کیے گئے، پیچھے بھی یہی تھے سورہ بقرہ میں، ایک تو ہے حکمرانی ملنا، حکومت ملنا، ولی کی معنوں میں ولایت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ولا کیا ہوتا ہے، اعراض، منہ پھیرنا. دونوں معنی یاد ہے پیچھے پڑے تھے، پیچھے سورہ بقرہ میں آتی، بالکل وہی مفہوم ادھر بھی ہے کہ اس میں اگر تمہیں یا تو حکومت مل جائے، نمبر ایک، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر تم اعراض کرو. دونوں معنوں میں مفہوم کیا بنتا ہے کہ تم کرو گے کیا، انتب سدو فل اردی، کہ تم تو زمین میں فساد ہی کرو گے. تمہیں حکومت مل تو جائے، پھر دیکھو جو تم تیا پانچا کرتے ہو ملک کا، حالات اور بگاڑ دو گے. جب تمہیں حکمرانی ملے گی، جب ایسے منافق قسم کے لوگوں کو حکومت مل جاتی ہے تو وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اللہ اور بندوں کے تعلق کو توڑتے ہیں، بندوں کے بندوں سے تعلقات توڑتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کو خود ہی فائدہ ہو. اور اگر واللہی تم کا معنی پھرنے کا لیا جائے تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ اگر تم جہاد سے پھر جاؤ گے اور اعراض کرو گے اور دور جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے تو بھی زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور قطع رحمی کرو گے. وہ تو کل دین سے پھرتے تھے نا. میں اس کو اپنے اوپر لے کے کہتی ہوں کہ فہل اسی تم ان طلئی تم، کیا تم سے یہی امید نہیں آتی کہ اگر تم اس کتاب سے پھر جاؤ، اس کلاس سے پھر جاؤ، اللہ کے اس دین کے کام سے پھر جاؤ، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف فساد فی الارض وتقطیع ارحامکم. پھر تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اپنی قرابتوں کو توڑو گے، رشتوں کو توڑو گے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا سا موقع دے دے، کوئی انسانیت کو فائدہ تھوڑی دو گے تم. خیر تمہارے پاس سے پھر بھی کوئی نہیں پھوٹے گی. اشارہ ہے اس بات میں کہ جاہلیت کے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کے لیے بہت مر مٹتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جب دین آ گیا تو لوگوں نے دین کا نام لے کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تمہیں دین تو ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے، اب تو تمہیں رشتوں کی پرواہ نہیں، اب تو تمہیں اپنے حقوق، اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. اور ایسی باتیں کر کر کے لوگ دین کی طرف آنے والوں کو گلٹ میں مبتلا کر دیتے تھے کہ لو جی یہ کیا بات ہے، یہ کون سا دین ہے کہ بچے ماں باپ کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ اور طرف چل پڑی، میاں اور طرف چل پڑے. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دین پہ آنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، دین پہ آنے سے فساد نہیں زمین میں پھیلتا، بلکہ یہ پھیلتا ہے تو دین سے پھرنے پہ پھیلتا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ دین تو سب کے رشتے سکھاتا ہے، حقوق جتنے دین نے سکھائے دوسروں نے تھوڑی سکھائے، جتنی صلہ رحمی کی رغبت اسلام نے دی ہے اتنی تو کسی اور نے نہیں دی. تو پھر اصل بات ہمارے اپنے اندر کچھ کمی ہوتی ہے، ہم دین کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کر پاتے تو اس کے بعد سے بات دین کی طرف آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح پھرتا ہے، کوئی دین سے پھرتا ہے یا فساد کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، تو اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی. پھر کیا کیا؟ فأصمهم وأعمى أبصارهم، پھر حق سننے سے ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. اللہم لا تجلنا منہم، جو اللہ کے دین سے پھرتا ہے نا اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے. اور لعنت ہے ہی بوت، بوت بعید سے یا بعید بوت سے ہے، دوری. جو بندہ دین سے کٹتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے کٹ جاتا ہے، دوری ہی دوری. پھر حق اچھا نہیں لگتا، کان اچھے نہیں لگتے اس بات کو سنتے ہوئے، آنکھوں کو حق اچھا نہیں لگتا. اور آپ دیکھیں یہ اللہ کی کتنی سچی بات ہے، آپ اتنے پیار اور محبت سے ایک بات کو سن رہے ہوتے ہیں، ذرا سا اندر فتنہ پڑتا ہے کوئی دماغ کے، ذرا سا ولات ولیت والی کیفیت ہوتی ہے، وہ باتیں سننی اتنی اچھی نہیں لگتی. کیا ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ ایک لفظ نہیں مس کرنا چاہتے اپنی تفسیر کا، اپنی کلاس کا، اپنے قرآن کا، اپنی تجوید کا، اور ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں اوکے نا، آپ ٹھیک ہے نا، بالکل اللہ کانوں پہ مہرے لگا دیتا ہے، آنکھوں پہ مہرے لگا دیتا ہے، راستے نظر ہی نہیں آتے، سامنے موجود ہوتا ہے راستہ، انسان کہتا ہے پتا نہیں جانا کدھر ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ایسے سارے لوگوں کو ایک دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالھا، کہ ان کے دلوں پر کفل لگا دیے گئے، دل پہ تالے لگ گئے. یہ ہے دلوں کو کھولنے کا علاج کہ قرآن پر غور کرو. یہ نہیں کہا کہ افلا یقرؤن القرآن، قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. لگے ہوئے زنگ کو توڑنے والی جو چیز ہے وہ تدبر فی القرآن ہے، اور تدبر دبر سے، دال بارہ، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، تو تدبر کے لفظوں کے پیچھے لگ جانا، ایک اینگل سے کبھی دوسرے اینگل سے کبھی تیسرے اینگل سے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح ڈوب ڈوب کے اندر سے موتی لائے انسان کہ واقعی اس کو اپنے غم یاد ہی نہ رہے. آپ دیکھیے کہ کوئی کسی ذاتی غم میں پڑاؤ، آپ کر کے دیکھ لیں، انداز تو سمجھ آئی گیا نا قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا. آپ کسی بھی پریشانی میں، آپ کو کسی نے گالی دی، کسی نے ڈانٹا، کوئی غصہ کھا رہا آپ کے اوپر، آپ قرآن پکڑے، ایک آیت لیں، کھولے، انہیں میں سے کوئی ایک آیت لے لے، مثلا یہی آیت لے لے، افلا یتدبرون القرآن. اب آپ اس پہ غور کریں، اس کا کیا مانے ہوگا؟ اچھا کیا یہ قرآن کے پیچھے نہیں لگتے؟ اچھا کیسے لگنا بھلا، ادھر سے دیکھنا ادھر سے دیکھنا، اچھا ملا قلوب اقفالها, اچھا دلوں پہ تالے, آپ سوچنا شروع کر دیں, اچھا دل پہ تالے ہیں, بھلا تالے کہاں پڑتے ہیں؟ ہاں ویران گھروں میں تالے پڑے رہتے ہیں, ان کا تالا کئی کئی سال نہیں کھلتا, پھر وہاں جالے لگ جاتے ہیں. اچھا پھر اور غور کرتی ہوں میں اس کے اوپر. اچھا جب گھر میں تالے کب ہوتے ہیں؟ جب کوئی وہاں نہیں رہتا. اچھا جس گھر میں تھوڑے لوگ رہتے ہیں یا کبھی کبھی کوئی آتا ہے پھر اس کا تالا کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے. پھر اچھا جہاں بہت سارے لوگ اکثر آتے ہیں اس کا تالا اکثر نہیں بند ہوتا, یعنی کھلا ہی رہتا ہے. اور ایک اور بات ہمارے یہاں معروف ہے کہ جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں وہاں تالے نہیں لگتے, بڑے جہاں موجود ہوتے ہیں ہمیشہ گھر میں ہی رہتے ہیں وہ. اب آپ اس کو سوچیں, اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اوپر تالا کب پڑتا ہے؟ جب دل ویران ہے اللہ کی یاد سے. کبھی تالا کھلنا کبھی نہ کھلنا اس شخص کی کہانی ہے کہ جو رسمن کلامن کبھی قرآن کھول کے پڑھ لیتا ہے, غور کر لیتا ہے, کبھی مسئلہ پڑا, دکھ پڑا, بیماری پڑی تو قرآن کھل گیا, باقی چھوڑ دیا. کس کے دل پہ تالے نہیں پڑتے؟ جس کا دل بزرگ ہو جاتا ہے, جس کے دل کے اندر بڑائی آ جاتی ہے, جس کا دل ہر وقت ہی کھلنا بند ہونا ہے کھلنا بند ہونا ہے, وہاں تالا کون لگائے گا؟ آپ کبھی اس الماری کو تالا لگاتے ہیں جس کو دن میں 20 دفعہ کھولنا ہو؟ تالے میں تو وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں جو کئی مہینے سالوں میں نہیں کھلنی ہوتی. بس یہاں سے سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کے دل اس طرح بند ہے, غور ہی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ان کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی اس لیے کہ تالا لگا ہوا ہے, پہلے تالے کھولیں. اب تالا کھولنے کے عمل پہ آپ غور کریں. اچھا کبھی کوئی پرانا تالا ہو جائے تو اس کو کھولنا تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈالتے ہیں, اچھا اس کو تھوڑا سا کسی ریتی سے کھودتے ہیں کہ اس میں چابی نہیں جا رہی. بس آپ سوچیں گے نا بعد میں آپ کو یاد ہے کہ ہائے میں تو کسی غم میں مبتلا تھی. یاد رہے گا آپ کو اپنا غم؟ میرا لیے ابھی بھی آپ کو بھول گیا ہوگا اگر آپ سوچ رہے تھے. بہترین طریقہ ہے ازمار اتنا سمجھ ہے کچھ, کوئی آئے ایک لیں اس پہ غور کریں. اچھا تالے کی بات, اچھا اس کی بات ہے, یہ آپ کے ذاتی غم ختم ہو جائیں گے. یہ ہے انتر جل القرآن العظیم عربی قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب غمی و ہمی, کہ اس قرآن پہ غور کرو, چھوڑ دو اپنے غموں پہ فکر کرنا, اپنی بیماریوں کے بارے میں مت سوچا کرو, اپنے مالی معاملات کے بارے میں مت سوچا کرو. جس چیز کو تو حل کر سکتے نا فٹافٹ کر لو, جس بیماری کا علاج ہے جاؤ فٹافٹ ڈاکٹر سے لے کے دوا کھا پی کے ختم کرو, اپنے ذہن سے بیماری کو اتارو. اپنی معاشی پریشانی کا حل تم ڈھونڈ سکتے ہو ڈھونڈ لو, لیکن ایک مسلمان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت اپنے بارے میں غور کرے. پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ قرآن پہ غور نہیں کر رہے ہوتے نا تدبر, وہ ذاتی زندگی میں تدبر بڑا کرتے ہیں, نفع نقصان ہی تولتے پھر رہتے ہیں. میری وہ بچی وہ ایسی کیوں ہے, اس کے میاں نے اس کو یہ کیوں کہا, وہ ایسے کیوں نہیں, وہ اس کو آنے کیوں نہیں دیتا, وہ جانے کیوں نہیں دیتا, اچھا یہ کیا میں نے کر دیا, میری تو ایک ہی بیٹی ہے, میری تو دور چلی گئی, میری تو قریب چلی گئی, یہ تدبر کہاں ہو رہا ہے اپنی بیٹی پہ ہو رہا ہے. آپ اپنے حال پہ سوچتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا, یہ میاں منہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے, ساس کا بھی مزاج بدلا ہوا ہے, یہ نن دیکھو ذرا کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی, سارا تدبر اپنی ذات پہ. آپ کو کبھی چین پڑے گا؟ قرآن میں دل لگے گا؟ ہم تو نماز میں بھی بیٹھے اس طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو جواب دینا ہے. کام پہ کام رکھیں, مقصد پہ فوکس رکھیں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی گزرے گی. لیکن سارا تدبر اپنی ذات اپنے خاندان, یہ جو اوور سینسٹیویٹی ہے نا اصل میں یہ تدبر کا نام ہے. ہم اپنے بارے میں ٹو مچ سیریس, ٹو مچ کانشیس, ٹو مچ اپنے آپ کو ویلیو دیتے ہیں. یہ بھی ایک سیلف ورشپ ہوتی ہے, مجھے یہ کیوں کہا, مجھے کیوں روکا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا انجام دیکھ لے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, بے شک جو لوگ پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے, اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں میں ہوں. کب؟ من بعد ما تبین لہم الہدا, باوجود اس کے کن پر ہدایت کی راہ ظاہر ہو چکی تھی. ہم سب پہ ظاہر ہو چکی ہے, پتہ چل گیا ہدایت کیا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے, پتہ چل گیا الحمدللہ. بہت ساروں کو تو یہ بھی نہیں پتا. میں نے ایک درس میں پوچھا آپ کو پتا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ میں نے کہا مجھے پتا کہ سب یہی کہیں گے کہ عبادت کے لیے, کیونکہ نیکی کا موقع ہے. یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے کیوں پیدا کیا؟ تو ایک صاحب علم خاتون نے ہاتھ کھڑا کیا, دوسروں کی بات نہیں کر رہی, صاحب علم خاتون نے کھڑا کیا ہاتھ. میں نے کہا جی آپ فرمائیے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے کے لیے. پھر میں نے ان کو سنایا کہ ہم نے سورہ محمد پڑھی ہے تو اس میں تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک معاملہ نہیں دکھا. یہ دیکھیے یہ مذہبی سوچ آپ کو بتا رہی ہوں. کہ ان کو یہ پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان سے عشق کرنے کے لیے پیدا کیا. میں نے کہا نہیں, محمد سے نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے مشن سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا. ڈھونڈو انہوں نے کیا کیا, ان کا کیا ارادہ ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. تو اگر ہم سب پہ ہدایت کھل گئی ہے, اللہ نہ کرے کہ ارتدوا علی ادبارہم. آپ کو پتا ہے دوبر پہ پھرنا کیا ہوتا ہے, جیسے اس وقت میں ادھر ہوں اور آپ ادھر ہیں نا, تو دوبر یہ ہے کہ ہم بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے یوں, یہ دیکھیں میں ادھر دیکھنے لگ جاؤں, یہ دوبر نہیں, یہ واللہ ہے, تولی ہے, چہرہ پھیرا میں نے صرف, لیکن میں آپ کے سامنے ہوں, اور دوبر کے میں بالکل اپنا منہ ادھر کر لوں, یعنی الٹے ہی قدم پڑے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان قرآن سے ہٹتا ہے پھر یہ تو نہیں کہ تھوڑا پھرتا ہے, آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد, پھر تھوڑا نہیں پھرتا بندہ, پھر پورا پھر جاتا ہے. دل بھی چاہے گا تو پھر نہیں آتا بندہ, ارادے بھی کرے گا تو نہیں آ پاتا. کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ آپ نولی ہی ماتا واللہ, جو جدھر پھرے گا اللہ اٹھائے گا. توفیق مانگتے رہے کہ ہمیں ادھر آنا, اللہ تعالیٰ آسان کرتا رہے. آج مشکل لگا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن آئیں گے اور ایک دن نہیں آئیں گے, یہ نہیں ہوگا. پھر ہم بالکل نہیں آئیں گے. آپ کو پتا ہوگا آج فنکشن ہے تکمیل کا, آپ نہیں آئیں گے. آپ کو پتا ہوگا آج یہاں سورت بقرہ کی تکمیل ہے, آپ نہیں آئیں گے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ہم آنے ہی نہیں دیتے. الشیطان سول لہم, اور شیطان نے خوبصورت کر کے دکھایا ان کو یہ عمل, فریب دے دیا شیطان نے. شیطان نے اس کام کو اتنا خوبصورت کیا, تفصیل کا رس پیچھے پڑ چکے ہیں نا, تو زیون کے معنوں میں بری چیز یا برے عمل کو کسی کی نظروں میں اچھا اور مزین کر دکھانا. کیسے اس کو سمجھ لیں؟ عبداللہ بن ابی کا 300 لوگوں کو مقام شوت سے واپس لے جانا سمجھ لیں. آپ کا خیال ہے اس وقت وہ گناہ سمجھ کے کر رہا تھا؟ اس کو پتا تھا یہ میری مثال رہتی دنیا کے لوگوں کو دی جائے گی. میں کہتی ہوں اتنا وہ عقل مند شخص تھا, اگر اس کو اتنا ایک بھنک پڑ جاتی نا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرا نام قیامت تک کے لیے منافقوں کی عزت میں آئے گا, کبھی نہ جاتا. وہ کیوں گیا تھا آپ کو پتا؟ ہماری رائے نہیں مانی. جب ہماری بات ہی نہیں ماننی تو ہم کیوں جائیں؟ بھائی تمہیں مقام شوت پہ آ کے اس کا خیال آیا. اصل میں اس نے وہ رائے دی تھی کہ احد کی جنگ مدینہ میں ہی رہ کے کی جائے. اللہ کے نبی کی بھی یہی رائے تھی. فرق دونوں کا دیکھے, رائے ایک تھی, نیت فرق تھی. اللہ کے نبی چاہتے تھے ادھر ہی رہیں تاکہ خطرہ کم ہو, اس کا خیال تھا ادھر ہی رہیں تاکہ نفاق چھپ جائے. باقی صحابہ نے کہا نہیں جی, لڑتے ہیں جا کے, ہم کوئی کمزور ہیں؟ جن کو بدر میں موقع نہیں ملا تھا انہوں نے کہا ہم باہر لڑیں گے, چل پڑے. یہ بھی چل پڑا. اگر آپ بتائیں کہ اس کو غصہ گلا تھا تو وہی رک جاتا نا, کہ بھائی نہیں مجھے نہیں جانا. شوق تک جا کے خیال آیا اس کو, نہیں اندر کھوٹتا, وہاں سے پلٹا. کس سوچ سے پلٹا؟ اچھا جی تمہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں, اپنی من مانیاں کر رہے ہیں, گھر سے نکال دیا, دیکھو اب وہاں جا کے میں مروائیں گے. اچھا ہاں, بھی بات تو آپ نے سچ کی, 300 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 1/3 منافقی تھے, 1000 میں سے 300 پلٹ گئے. اور یہ کون سے پلٹے؟ سینما گھروں سے آنے والے, یا فلمیں دیکھنے, یا گانے سننے والے؟ جہاد کے لیے نکلے ہوئے. نمازیں تو پڑھ کے گئے ہوں گے نا پھر سے. جہاد کے میدان سے پلٹ کے آنے والا 1/3 گروپ جو تھا وہ منافقوں کا تھا. میں اور آپ کیسے یہ 2-2.5 گھنٹے پڑھ کے اپنے آپ کو مبرہ کر لیں؟ جتنا اپنے آپ کو چھان چھٹک لیں ابھی بہتر ہے. اللہ کی نظر بڑی باریک ہے, وہ لطیف ہے. کیوں ابو بکر روتے تھے؟ کیوں عمر روتے تھے؟ کیوں حضرت علی تڑپتے تھے؟ کیوں اللہ کے نبی کو چین نہیں آتا تھا؟ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اللہ کی ذات بڑی باریک بین ہے. آج ہم کیوں مزے سے سوتے ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں چھوڑو ٹینشن بڑی, قرآن پڑھ کے لوگ بڑے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, اس لیے پڑھو ہی نہ, ہٹا لو سب کو قرآن سے. نہیں نہیں نہیں, ان کو برائیاں دکھتی ہیں ہماری. الشیطان سول لہم, کیسے شیطان مزین کرتا ہے, بیوٹیفائی کرتا ہے, ایڈور کرتا ہے, بیوٹیفائی کرتا ہے ان برے عملوں کو, کہ نہیں نہیں تم جو کر رہے ہو سب ٹھیک کرے. اور سارا فتنہ اور ساری قطع رحمی تو دنیا میں یہ دینداروں سے ہی ہے. آج یہ الزام نہیں ہے دین والوں پہ کہ ان کو جی رشتے داریوں کا خیال ہی کوئی نہیں. ان آیات پہ کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں, بعض نے اس میں کسی ایک کا نام لیا, بعض نے یزید کا نام لیا, بعض نے دوسرے کا لیا. میں ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو یہاں دے رہی, مجھے تو فکر ہے صرف اپنی, کہ ہم سب اپنے بارے میں غور کریں کہ کہیں ہم دین کو پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد شیطان کی تصویر پر چل نہیں پڑے. سب ولد کا لفظ کہاں پڑا تھا آپ کو یاد آ رہا پیچھے؟ ترمائدہ ہے. کیا لفظ آئے تھے وہاں؟ شیطان نے کیا کیا تھا اس کے لیے؟ سب ولد کی وہی ہے, وہاں تا مؤنث کی تھی نا اس کے لیے, یعنی اس کو خوبصورت دکھایا کہ بھائی کو قتل کر دو. واملہ لہم، اور انہیں لمبی عمر کی آس دلائی۔ کہاں پھنس گئے ہو، چلو پکڑو ان کو۔ ایسے لوگ پھر جن کو شیطان برے عمل خوبصورت دکھاتا ہے، لمبی لمبی آس دکھاتا ہے، ان کے دلوں میں تمنائیں ڈالتا ہے۔ حق جب کھل کے سامنے آتا ہے، اس کی کشش خود بہت دلوں کو اپنی طرف جذب کرتی ہے، تو وہ لوگ جو حق سے دور ہوتے ہیں باطل سے چمٹتے ہیں۔ اس کی وجہ، شیطان ان کے باطل عقائد، برے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، لمبی آرزویں دلاتا ہے، ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھو ابھی تو جوان ہو، اور گناہوں کو اتنا خوبصورت کرتا ہے کہ انسان وہ کام کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا، منافقوں نے کہا، للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا، کہ ہم تمہاری ایک بات میں اطاعت کریں گے، یعنی ہر بات نہیں ہم مان سکتے، بس کوئی ایک منوا لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی حقیقت میں جانتا ہوں کہ اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں کو خوب جانتا ہے۔ منافقین در پردہ چھپ چھپ کے مشرکوں سے ساز باز کرتے، ان کو یقین دلاتے کہ دیکھو بظاہر ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہماری دلی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، کہیں تم نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم مسلمانوں کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے، ہم تم سے کوئی اپنی نسبتیں تھوڑی توڑ رہے ہیں اور ان سے کوئی جڑے ہوئے نہیں ہیں، صرف ہم بس ایک اپنے وقتی فائدے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا حال کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم ہم سے فکر کرو، اور جب کبھی موقع آئے گا ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ چیز بتا کے، یہ کر کے ہم ایمان والوں کی نظروں سے چھپ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نعوذ باللہ کسی گونگے بہرے بت کو خدا بنا کے بیٹھے ہو کہ جس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے پول کھول دے گا۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ وہ خفیہ میٹنگز، وہ پوشیدہ مشورے کھول کے لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکیفہ، پس ان کا حال کیا ہوگا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے، کیسے، یدریبون وجوہہم وادبارہم، جب وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگائیں گے، چوٹیں لگائیں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، اور ساتھ ہی کیا کہیں گے، یہ درگت یہ حالت کیوں بنی، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، ان کی یہ درگت اس لیے بنے گی کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا، وکرہوا رضوانہ، اور ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو، فاحبط اعمالہم، پس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ وہ لوگ جو ساری زندگی دو کشتیوں کے سوار ہیں، ایک طرف دل میں کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے اور کچھ ایمان بھی ہے، اللہ کہتے ہیں زندگی بھر تو ہو سکتا ہے یہ دوسروں کو دھوکہ دے دیں، لیکن آخرت میں کیا حالات ہوں گے ان کے، جب ان کی موت آئے گی، آخرت ابھی دور کی بات ہے، جب ان کی موت کا وقت آئے گا فرشتے مار مار کے ان سے سچ اگلوائیں گے۔ دیکھیے جب کوئی اپنا جرم نہیں مانتا تو پولیس کیا کرتی ہے، مارتی ہے نا، مار مار کے ان کی باتیں ان کے دلوں سے نکلوا لیتی ہے۔ یہی بات موت کے فرشتے کریں گے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تمہارے دلوں میں کیا تھا، تم کس طریقے سے ان چیزوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، وہاں وہ پھر مانیں گے کہ ہاں ہم غلط تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے تھے اور اللہ کی رضا والے کام ان کو بڑے بھی ناپسند تھے، اللہ نے ان کے کیے کرائے پہ پانی ڈال دیا، ان کی موت اتنی اندوہناک کیوں ہوگی، اس کی وجہ بتا دی کہ یہ لوگ اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو بھاگ بھاگ کے کرتے تھے اور اللہ کی رضا والے کام ان کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کیا ہے ان کا گمان، یہ ہائی لائٹ کر لیجیے، الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے دل کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ادغان کا دلس جہاں آیا ہے دغنن سے ہے، اس کی جمع ہے اصل میں دعات غین نون، اس کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی دشمنی اور عداوت اور حسد، اصل میں اشارہ ہے منافقین کی باتوں کا جو دعویٰ اسلام کا کرتے تھے، ظاہر میں اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرتے تھے لیکن باطن میں عداوت اور کینہ تھا، ان کی ترقی کو ان کی کامیابی کو نہیں سمجھ سکتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں کھول دی جائیں گی۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ سورت توبہ جب نازل ہوئی تو منافقوں کی کچھ حرکتوں کو اللہ نے کھول دیا، پڑھ چکے ہم لوگ پیچھے، جس سے کچھ منافق کھل گئے تھے اور ان کی علامتیں پتہ چل گئیں، اس کی طرف ادھر اشارہ ہے. اسی لیے سورت توبہ کو سورت الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے دل کا بھید چھپا ہی نہیں سکتا، تم کسی کے دل کا پول کھولنا چاہتے ہو تو کہاں سے دیکھو گے، دوسروں سے پوچھو گے؟ نہیں. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو دکھائیں یہ لوگ، ترجمہ ذرا دھیان سے یاد کیجئے گا، ہم دکھائیں آپ کو یہ لوگ. دیکھنے والے کون ہیں؟ آپ. دکھانے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھ کس کو رہے ہیں؟ ان کو. ٹھیک ہے، تو کیسے پہچانا؟ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ پہچان چکے ان کو ان کے چہروں سے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور پہچان لیا کریں گے ان کو ان کے طرز گفتگو سے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو. بڑی زبردست آیتیں، ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے سکینرز لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ کسی کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتا. منافق کا ایک بہت بڑا گر ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ وہ اپنا اصل نہیں کھولتا لوگوں پہ، ہر ایک کو خوش رکھتا ہے، تم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک، لیکن کیا چھپتا ہے؟ آپ بتائیے، دوسروں کو تو چھوڑ دیں، ابھی دین کی بات بھی چھوڑ دیں، آپ اپنی گھریلو زندگی، خاندانی زندگی کو سامنے رکھیں. جتنے رشتے دار ہیں کہ آپ کے دل میں ان کے بارے میں ہر ایک کے لیے مختلف رائے نہیں ہے، کوئی بڑا بھولا ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا سنجیدہ ہے، بڑا مخلص ہے، کیسے پتا چلتا ہے ہمیں؟ یہ بتا دیا، بِسِيمَاهُمْ وَلِتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. کبھی بندہ اپنا اصل نہیں چھپا سکتا، یہ لکھ لیں. ہم کہتے ہیں یہ بات چھپائیں گے، نہیں چھپے گی. چند اقوال لکھاتی ہوں، پھر آپ اس سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں، جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے سے اور سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی دوران گفتگو اس سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے اس کا دل کا راز کھل جاتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے جس سے اس کی ہمدردیاں کھل جاتی ہیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی بات دل میں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وجود پر اس چیز کی چادر اڑا دیتے ہیں. کوئی دل میں چھپا رہا ہے، اللہ اس کے پورے وجود پر اس کی چادر اڑا دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ کوئی چیز بھلی ہو تو وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے، اور بری ہے تو وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے. آپ سوچیے کہ ہم اپنا اپنی چھپا سکتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں لکھ لیں. آپ کسی فورم پہ جائیں زندگی میں، آپ دنیاوی زندگی میں مکے سے سسرال میں پہنچ جائیں، ایک شہر سے اٹھ کے دوسرے میں پہنچ جائیں، آپ جو ہیں وہ کھل کے رہے گا. زیادہ دن نہیں آپ چھپا سکتے اپنا. ہماری کوئی خاص عادت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں دوسروں کو نہ پتا چلے. کتنی بیویاں باتیں کرتے ہوئے میاں کو کہتی ہیں، یہ بات گھر والوں کو نہ بتائیے گا، میری یہ عادت دوسروں کو نہ بتائیے گا، وہ خود ہی پتہ لگ جاتی ہے، نہیں چھپے گا. ایک ہی طریقہ ہے، اصلاح کر لیں. گھر گندا ہے نا، آپ کہتے ہیں چھپا دو چھپا دو. دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں ہم بڑے سوئپ سند ہیں، لائٹیں بند کر دیں گے، ہم بڑے رومانٹک بھی ہیں. وہ کوئی کام کرنے کے بہانے لائٹ کھولیں گے، آپ کا سارا پول کھل جائے گا. ایک ہی طریقہ، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس اصلاح کر لو. خامیوں خرابیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کے رکھ دیتا ہے، جو ہیں وہ دکھیں گے. مت اپنی انرجیاں ہم اس پہ لگائیں کہ پلیز ایسے نہ سوچیں، پلیز میں ایسی نہیں ہوں، سچی میں ایسی نہیں ویسی نہیں. آپ دیکھیں کہ کبھی تو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں آتا، کبھی نہیں پڑتا موقع. کب موقع پڑتا ہے ہمیں کسی کو سٹرائی پیش کرنے کا؟ جب کسی کو ہم پہ کوئی شک ہوتا ہے. جہاں کسی کو شک ہو فوراً مان جائیں بات ہے کچھ، ایسی تو ہم ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کرانے نہیں جاتے نا، کچھ نہ کچھ شک ہوتا تو جاتے ہیں نا. ہر عورت ایسی تو جا کے نہیں چیک کرا رہی ہوتی نا کہ میں چیک کریں کہ میں کہیں پریگننٹ تو نہیں ہوں، کچھ شک پڑتا ہے نا. اس طرح یاد رکھیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو اگلے کو شک پڑتا ہے، چاہے ہمارے مقابلے میں ہمارے بچے کیوں نہ ہو، شوہر ہی کیوں نہ ہو. دوسرے دینداروں اور پڑھے لکھے اور صاحب فراست لوگوں کو ایک طرف کر دیجیے، کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے تو اس پہ شک ہوتا ہے، دوسرے کی طرف نظر بھی نہیں جاتی کسی کی، اور نظر پہلے کیوں نہیں گئی، اب کیوں جا رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس صورت میں ان ساری چیزوں کو نکال رہے ہیں دلوں سے کہ خدا کے لیے اسی دنیا میں صاف کرو، کل کے سکینر بہت بڑے ہیں. آج جہاں کوئی پاک نہیں کرے گا نا اپنے آپ کو، تو پل سرات پہ پاک ہوگا، وہاں جا کے بڑے بڑے کام ہوں گے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے منافقوں کے نام دیے تھے، قرآن میں لسٹیں ہوتی، یقین کریں پوری لسٹ ہوتی ان 70-80 لوگوں کی جن کے نام تبوک کے واپسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اور آپ نے صرف حضرت حذیفہ کو بتایا، کسی اور کو نہ بتایا. یہ اسلام کا مزاج سمجھیے. اگر لوگوں کے ایپ کھولنے ہوتے تو پھر دیکھ لیجئے کہ لوگ بدنام ہو چکے ہوتے. لوگ اس لیے نہ قرآن کو پڑھتے کہ اس میں تو فلاں اور فلاں کا نام ہے. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقوں کے نام لے کر ان کو مجلس اٹھوایا تھا، 36 کے قریب ان کے نام ہے، نہ جانے ان کا کیا عیب ہوگا، کیا جرم ہے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح کھول کے بیان کیا. تو سب کھلتا ہے. لہن لہجے کو کہتے ہیں، انداز گفتگو. آنکھیں نہیں لوگ ملاتے، آپ دیکھیں جہاں دل میں کدورت آئے گی نا، آپ دیکھیں لوگ آنکھیں نہیں ملائیں گے، لوگ فیس نہیں کر سکتے، لوگ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، اشارے کنایوں میں بات کرتے ہیں. اس طریقے سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ان کو لگتا ہے کہ ہم نہ ہی سامنا کریں تو اچھا ہے. کسی دوسرے کے ہاتھ پیغام بھیج دیں گے، آپ خود نہیں سامنے آئیں گے. کئی چیزیں جو پہچاننے کی ہیں. اللہ کہتے ہیں آزمائش تو ہو کے رہے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. بلکہ اگر اس کا میں صحیح ترجمہ کروں تو ہم ضرور از ضرور آزمائیں گے تم کو، کر لو جو کرنا ہے. لام بھی شدت کی، پھر نون کے اوپر شد بھی شدت کی ہے. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، کب تک؟ جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں کون ہے جو محنت میں مصروف رہتے ہیں تم میں سے، اور کون ہے جو صبر کرتے ہیں. اور اس بنیاد پہ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم پرکھیں گے تمہارے حالات کو، ہم دیکھیں گے کہ اصل میں تمہارے حالات کتنے تنگ تھے، تم کتنے مجبور تھے. آزمائش ہو کے رہے گی. اللہ جہاد کرنے والوں، محنت کرنے والوں کو ضرور دیکھے گا، صبر کرنے والوں کو ضرور دیکھے گا، اور نفاق والوں کے دل بھی کھول کے دیکھے گا کہاں کمی تھی، کیا ہو رہا تھا. اب بتائیے جہاں اللہ اتنی شدت سے کہہ رہے ہوں، کیا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ پتا چلے؟ بالکل پتا چلے گا. تو یہاں تک وہ بات آئی جس کا تذکرہ ہم نے شروع کیا پیچھے سے، کہ نفاق کھل کے رہتا ہے. ایسے لوگ جو ہیں اپنی اصلاح کر لیں، دعا کر لیں، خود بھی نہیں پتا چلتا، یقین کریں. بعض دفعہ ٹیسٹ میں لکھا آیا ہوتا ہے کہ بندے کو یہ بیماری ہے، مریض کہتا ہے مجھے نہیں ہے. ایسا کبھی ہوا؟ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہے. بس اس کو سمجھ لیں، نفاق بھی بعض دفعہ پوری شدت سے اندر آیا ہوتا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے میں نہیں ہوں منافق، اللہ کی قسم میں منافق نہیں ہوں، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں ہوں. اللہ کہتا ہے پہچانو، ہم تمہاری خبریں تمہیں دیں گے، تمہارے ان ٹیسٹوں کی رپورٹیں ہم تمہیں دیں گے. پھر کس کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کی بلڈ رپورٹ کو وہ ایک ایک آنا پائی کر کے دکھا دیتے ہیں، اتنا آپ کے اندر کیلشیم ہے، اتنی آپ کے اندر دس ہے، یہ بیماری ہے، یہ جراثیم شروع ہو چکا ہے، وہ ہو گیا. یہ دنیا کے چھوٹی سی عقل والوں کے ٹیسٹ ہیں. تو جب اللہ کہتا ہے لوگو ہم تمہاری حالت کھولیں گے، تو بتائیے کیا ہوگا. یہ ہیں وہ آیتیں جس کی وجہ سے یہ صورت نہیں ہضم ہوتی لوگوں کو، ان صورتوں کو لوگ برداشت ہی نہیں کرتے. ایک یہ اور صورت ہوگا، کہتے ہیں نکال دو اس کو قرآن سے، کئی لوگ اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے. میں کہتی ہوں جو اللہ کے نبی کی محبت کے گن گاتے ہیں نا، انگوٹھے چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، صرف ان کو بٹھا کے نا ایسے لوگوں کو ایک دفعہ صرف بغیر کسی تعصب کی یہ صورت پڑھا دے. پوری صورت میں آپ کو کہیں بھی اللہ کے نبی کا عاشق رسول ہونے کا کوئی نسخہ آپ کو ملا؟ خوابوں میں آپ کی زیارت کا نسخہ ملا؟ اللہ کے نبی کی بشارت کا نسخہ ملا؟ آج کتنا بازاری قسم کا دین ہے ہمارا، کرو کراؤ کچھ نہ. کسی نے بات چھیڑ دی کہ اللہ کے نبی کی سفارش. میں نے حدیث سنا دی درس میں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تین مقام ایسے آئیں گے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، میں بھی نہیں رکھوں گا. بس اتنی بات ہوئی، نہ آگے نہ پیچھے، نہ کوئی وہ موضوع تھا. کسی نے سوال اٹھا دیے کہ آپ نے تو یہ کہا، ہم تو اپنے بڑوں سے آج تک یہ سنتے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی بخشش کرائیں گے، تو پھر آپ بتائیں کہ یہ آپ نے تو اس بات کا انکار کیا. میں نے کہا کہ یہ موضوع نہیں تھا، لیکن آپ نے سوال بہت اچھا کیا، تو یہ سفارش ہے، کچھ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، آپ کچھ کریں، پھر انشاءاللہ کمی بیشی اللہ کے نبی کی سفارش سے پوری ہوگی. تو کچھ لوگ بیچ میں بولنے لگے، کہنے لگے ایک عورت جنت میں جائے گی جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے کچھ کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ مراد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں گے لے جائیں گے. میں نے کہا وہ کون عورت ہوں گی؟ کہنے لگی حضرت خدیجہ. پھر تو میں چھپ ہو گئی. میں نے کہا وقت ہوتا تو میں صرف حضرت ختیجہ پہ 15 منٹ بات کر دیتی نا ان کے سامنے، تو لگ پتا جاتا کہ ختیجہ نے نماز نہیں پڑھی کہ پڑھی ہے، ان کی زندگی میں ہوتی تو صحیح نمازیں، جو اپنی ساری دولت اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہیں اللہ کے نام پر، آپ بتائیے کہ کیا وہ نمازوں میں پیچھے رہتی؟ اللہ دل دیکھتا ہے، لیکن صرف ویسے یقین کرے ترس آتا ہے، میرے دل میں کبھی نفرت، کبھی غصہ، کبھی گلہ نہیں ایسے لوگوں کے لیے آتا، دل کی گہرائی سے میرے دل سے دعا نکلتی کہ اللہ جس چیز پہ یہ جمے ہوئے ان کا دل تھوڑا سا کھول، پڑھا ان کو سورت محمد، لگے تو پتا اس میں کیا نفس سلم کے بارے میں پڑھا، کوئی زلفوں کی بات، کوئی سرمگی آنکھوں کی بات، کوئی آپ کے گالوں کی بات، کوئی آپ کی لمبی پلکوں کی بات، اس کے مقابل میں آپ ٹائم ہو تو 2-3 نعتیں سنیں اس وقت بیٹھ کے، اور پھر سورہ محمد کا صرف ترجمہ پڑھیں، لگ پتا جائے گا کیا نبی کے آنے کا مقصد تھا، دلوں کے کوٹ دکھا رہا تھا، یہ وجہ تھی اللہ کے نبی کو یہودی عالم پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان کے پول کھل رہے تھے ان سے، وہ پہلو تہی کرتے تھے، پہلو بدلتے تھے۔ اب اگلی آیتوں میں بالکل سورت کا باخیر ہے اور بڑا دو ٹوک انداز ہے، پیچھے منافقوں کی بات کر کے اب آگے کافروں کو بھی ساتھ ہی پھر رکھا، اور آپ سورت کے آغاز کو بھی ذہن میں رکھیے گا، الذین کفروا تھا، جنہوں نے کفر کیا، اب پھر وہی بات ہے، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، خود بھی کفر پڑے، وصدوا عن سبیل اللہ، آئیے یہ آیت پہلے، پہلی آیت، اور روکا دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے، اور وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى، اور مخالفت ہی کرتے رہے رسول کریم کی باوجود اس کے کہ ظاہر ہو چکی تھی ان کے لیے راہ ہدایت۔ یہ لفظ یہاں زیادہ ہے، سورت کے آغاز میں کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کی بات تھی، لیکن یہاں شاق الرسول کی بات ہوئی، شاق کا لفظ شک سے ہے، پیچھے بہت دفعہ گزر چکا، شین قاف کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، مخالفت کرتے ہوئے ایک الگ ٹکڑا بنا لینا، یعنی پہلے ایک تھے اب دو بن گئے، خیر سے یہ کوئی اچھی گروتھ نہیں، یہ ٹوٹی ہوئی گروتھ ہے کہ ذرا سی مخالفت ہوئی ایک دوسری مسجد بن گئی، ذرا سی مخالفت ہوئی ایک دوسرا ادارہ بن گیا، یہ رسول سے مخالفت کر کے اپنا ایک نیا گروہ بنا لیتے ہیں، یہ مراد ہے، شک ہو گئے، شک نہیں ہے یہ، شک ہے، پھٹ گئے، جیسے قبر شک ہوئی، ان کے دل پھٹ گئے، کل تک ساتھ تھے آج الگ ہو گئے، آج ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کا یہ کلام سن کر جب اپنے دل کے پول کھلتے دکھے، بجائے اس کے کہ اپنی صفائی کرتے، اپنی اصلاح کرتے، اللہ سے معافیاں مانگتے، انہوں نے کہا کہ اس نبی کو چھوڑو، یہ تو اتنی سخت سخت باتیں کرتا ہے، ہم ایک نرم سا گروہ بنا لیتے ہیں، سافٹ سا پیار والی باتیں کرو، لو اللہ کی بات کرو، لو محمد کی بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نہیں اتنا مشکل دین لے سکتے کہ جس میں اتنی پابندیاں، اتنی مشکلات، اور الگ ہو گئے، اور ہوئے بھی کب، دکھ کی بات دیکھیے، ما تبین لهم الہدى، جب ہدایت کھل چکی تھی، پتا چل گیا تھا، پتا چل رہا ہے آپ کو کہ ہدایت کھلنے کے بعد بھی لوگ کٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں لوگ، اور ایسے لوگ الگ ہو کے کیا سوچتے ہیں کہ ہم ان کی قوت کو توڑیں گے، لن یضر اللہ شیئا، وہ قطعاً اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے، یہ کہنے کے بجائے کہ وہ اللہ کے نبی کو ضرر نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ شاق الرسول تھا، شاق اللہ نہیں ہے، نوٹ کیجئے گا، آج بھی یہی مسئلہ لوگوں کا، لوگ شاق اللہ نہیں ہوتے، اللہ سے لوگ بڑے پیارے مراسم رکھتے ہیں، شاق الرسول ہوتے ہیں، اللہ کو تو آج بھی بڑا پیارا کہتے ہیں، اصل مسئلہ آتا ہے نبیوں کے نام پہ، ہر قوم کا مسئلہ نبی تھے، اللہ نہیں تھا۔ سورہ بقرہ میں آپ کو دوسرے رکوع میں یہ بات کھول کے بتا دی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کس چیز کی کمی تھی وہاں، آمَنَ بِالرَّسُولِ، منافق کا مسئلہ ہر دور میں رسول ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، وہ مشن ہوتا ہے، وہ طریقہ زندگی ہوتا ہے جو رسول کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ سے کٹے نہ کہ رسول سے کٹے، اللہ کیا کرے گا، وَسَيُخْبِتُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا، کتنی دفعہ آ گیا، ہفتے عمل، اعمال کا گرنا، جانور جب بہت چارہ کھا لیتا ہے نا، کبھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا پیٹ بھرا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ کھا کے اس کا پیٹ بھر کے پھٹ جاتا ہے، اس عمل کو ڈکشنری میں خبت کہتے ہیں، اردو میں اپنے لفظ سنے فلاں تو خبتی ہو گیا، یہ وہی لفظ ہے، یعنی عمل کر کر کے پٹاروں میں بھرے ہوئے ہیں، लेकिन जिस्म से जानवर के जैसे गंदगी और लीद बन के निकल जाती है ना चीजें, ज्यादा पेट खराब हो जाता है तो सारे खाया हुआ निकल जाता है, जो ताकत मिलनी होती है खाने से जिस्म को वो भी नहीं मिलती। ये है सयुख बितुआमाहू, मोटे मोटे अमलों की पटारियां, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन अल्लाह ताला जाया कर देता है। क्यों? कि इन्होंने अल्लाह के रसूल से मुखालिफ तरीका इख्तियार किया, चाहे वो बिदत के नाम पे, चाहे तर्ज जिंदगी के नाम पे। ईमान वालों से कहा, तुम अपनी फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह वअतीउर्रसूल, ए ईमान वालों, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल मुकर्रम की। वला तुबतिलू आमालकुम, और न जाया करो अपने अमाल को, खुदा के लिए अपनी बनाई हुई खेती को जाया न करो, मत पके हुए खाने को जाया करो, मत अपनी तहज्जुदों को जाया करो, मत अपनी मेहनतों को जाया करो, मत अपने आप को जाया करो, अपनी नेकियों पे रहम खाओ। कितना प्यार अल्लाह को बंदे से, कुफर करके निफाक में मुब्तला होकर, मुनाफकत में मिलकर, कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब होकर अपने आमाल को जाया न करो, कुछ गुनाह करके अपनी नेकियों को जाया न करो। अब देखिए कि पीछे बात कर ली है ना हमने कि हफ्ते आमाल मुख्तलिफ तरह से ना, बस जब इंसान 10 अच्छे काम करता है, एक खराब काम करके सारे जाया कर देता है। चार नमाजें पढ़ी, पांचवी ना पढ़ी, चार को जाया कर दिया। सारे नेक काम किए, इतना सबका खैरात दिया, जिसके हराम से कमा लिया, जाया हो गए। कई सूरतें इसकी हो सकती हैं जिसको हम मुख्तलिफ तरह से देखते हैं, तो जरूरत है इस बात की कि इंसान को फिक्र हो। अब देखिए कि कोई चीज आपकी ना हो, इतना दुख नहीं होता, आपके पास आके चली जाए बड़ा दुख होता है। आमाल करने में कुछ मुश्किल हुई ना, लेकिन बाद में अमल भी चले गए, और वो कहते हैं कि नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। ये है हफ्ते अमल, कि नेकी बर्बाद करके गुनाह लाजिम किए, रियाकारी से, दिखावे से, दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे काम करना, ये सारा हफ्ते अमाल का जरिया बनेगा। हसन बस्ती कहते हैं कि लोगों, अपनी नेकियों को गुनाहों के जरिए जाया ना करो। लिखे ये, अभी हम चार घंटे यहाँ बैठ के नेकी करते हैं ना, तो पिछले 20 घंटे जो अभी इस दिन के बाकी हैं, उसमें कोई ऐसा गुनाह ना कर दो कि इन 20 घंटों की नेकियां जाया हो जाएं। रात को नींद छोड़ के तहज्जुद के लिए उठे, नींद छोड़ी, तकलीफ सही, रात को इबादत की, दिन में अगले दिन कोई ऐसा फेल कर दिया, वो तहज्जुद जाया कर दी। कितनी बदबख्ती है, कितनी बेवकूफी की बात है कि जब एक बंदा अपने ही आमाल को जाया करता है, कोई कबायर में जाल के, मसलन देखिए कि कोई शख्स चोरी करे और वो नमाज रोजे का पाबंद हो। अब यहाँ एक छोटी सी बात है कि अगर किसी के अमल जाया होते हैं, मिसाल एक मुसलमान है, हम कहते हैं कि नमाज पढ़ी किसी ने फिर चोरी कर ली, तो उसका नमाज रोजा जाया हो गया, तो क्या फिर उसको ये कहा जाएगा कि अपनी नमाजें दोहराओ? ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि ये सरासर अल्लाह ताला के साथ मामला है। हर बंदा अपनी फिक्र करे, किसी दूसरे के साथ उसकी फिक्र ना हो। इस पे बड़ी लंबी चौड़ी तफसीर आती है कि अच्छा क्या फिर जो अमल हमारे ख्याल में जाया हो गए तब उनकी कजा दें, कसर करें, तो हम इस वक्त इस मूड में बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि अब हमने आखिरी पारे मसाइल के लिए नहीं पढ़ने, दिल को माइल करने के लिए पढ़ने, क्योंकि कई बातों में इंसान कायल भी हो जाते हैं, माइल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको उसमें से मिलता कुछ नहीं है। तो कायल करने से ज्यादा माइल करने का अंदाज होना चाहिए। का फिक्र करो अपनी, अमल जाया न हो जाए। इन्नल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और रोका अल्लाह के रास्ते से। कितनी दफा आ गया ये जुमला इस सूरत में? तीसरी दफा ये जुमला आया। सुम्मा मातू, फिर मारे गए, वहुम कुफार, और इस हाल में कि वो भी कुफर पे थे। क्या हाल है इनका? फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम, अल्लाह हरगिज़ उनको नहीं बख्शेगा। कर लो जो करना। अब मैं और आप किसी का नाम लेके कह सकते हैं? हमें नहीं पता। बाज कहते हैं मदर टीसा कहाँ गई, लेडी डियाना कहाँ चली गई, फलां कहाँ चले गए। आपको क्या लगे वो यहाँ थी तो आपके पास रहती थी? यहाँ भी तो वो किसी दूर की जगह में थी ना, आप उनका फिक्र क्यों करते हैं? कुछ लोगों को इतनी अपनी फिक्र नहीं है जितनी चंद गैर मुस्लिमों की फिक्र है कि वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे। तो इस्लाम का मिजाज समझ लीजिए कि नाम लेके किसी को नहीं कह सकते फलां जहन्नुम में गया, नाम लेकर किसी पे लानत भी नहीं कर सकते। बाज लोगों ने कहा कि यजीद पे लानत, क्योंकि उसने रिश्तेदारियां काटी, पिछली आयत में था, मैंने आपको बताया नहीं वो वहां। تو کیوں کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہہ سکتے. ہاں لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت اللہ نے کہا. لعنت اللہ الفاسقین، کسی ایک انسان پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ لعنت اللہ یا ابو جہل. اللہ کے نبی نے کہا، اس کی دلیل ملتی ہے ہمیں، لیکن میں آپ کسی کا نام لے کر کچھ نہیں کہہ سکتے. بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا جو ہمارے اعمال کو ضائع کریں. ایمان والوں کو سورت کے آخر میں بڑا ہی پیارا سبق ہے. اب یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے مشن میں کامیابی کی کیا کرائیٹیرین ہے. نبی کا جو مشن تھا، جو نبی کے ساتھ اتنی مخالفتیں تھیں، اتنے لوگ دشمن تھے، اتنے لوگ اس شمع کو گل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نفاق کی پھوکوں سے اور کوئی کفر کی پھوکوں سے، کوئی شک ہو کہ الگ سے الگ گروہ بندی کر رہے ہیں، جتھے بازی کر رہے ہیں، تو اے مسلمانوں اب تم کیا کرو؟ چھوڑ دو کافروں کو، فلن یغفر اللہ لہم، کرے گا کہ نہیں؟ تم چھوڑ دو، یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، آپ کو کیا لگے؟ ہمیں تو اپنی فکر ہے نا. کرو کیا؟ نمبر ایک، فلا تہنو، بس ہمت نہ ہارو، تمہارے اندر وہن نہ آ جائے. اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ ہے وہن. آپ نے فرمایا کہ جب میری امت میں وہن آئے گا تو کفار ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں پہ حملے کریں، جیسے کھانے کی دعوت تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، پیچھے حدیث آپ کو کوٹ کی تھی. تو وہن جب مسلمانوں میں آتا ہے، جب مسلمانوں کے بھی سٹائل آف لیونگ وہی ہیں جو غیروں کے ہیں، جب مسلمانوں کو بھی وہی لگژری چاہیے زندگی میں جو دوسروں کو ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تم نبی کے مشن سے ہٹ رہے ہو. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اور کفار کو صلح کی دعوت مت دو. کیا مطلب ہے؟ کہ تم بھیگی بلیاں مت بنو. یہ دوسرا میسج ہے سورت کے اینڈ پہ، نمبر دو لگا لیجئے. کفر صلح کی طرف مائل ہیں اس قیمت پہ کہ تمہاری باتوں کو مان کے کریں، 100 دفعہ کر لو، دب کے صلح نہ کرو. ایسی صلح نہ کرو کہ جس میں تم اپنا دین ہی بیچ کے آ جاؤ، تم ان کے ہتھیار تو لے لو لیکن اپنا سارا اسلام ان کو دے کے آ جاؤ، یہ نہ کرو. دل میں آتا ہے ہائے یہ کیسے ہوگا، ہاتھ پڑتا ہے نا، تو کاوان تم الالون، اور تم ہی تو غالب رہو گے، تم ان کے ہتھیاروں سے جیتتے ہو کوئی بھلا، ان کے اترے ہوئے ہتھیار تمہیں بچائیں گے؟ نہیں، غم نہ کرو، انتم الالون، تم ہی بلند ہو، تم ہی غالب ہو. اللہ کی رحمت مٹھی بھر مسلمانوں کے اوپر ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. چاروں طرف دشمنوں نے نرغے میں لیا ہوا تھا، وسائل کم تھے، تعداد کم تھی، چاروں طرف دشمن، اور اللہ کے کرے اٹھو ہمت کرو. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، مت جا کے ابو سفیان سے کو کہ ہم قوت ڈالتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ جا کے ابو سفیان کی پناہ میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں لے لیجئے، ہم سارا کچھ اپنا آپ کو دیتے ہیں. کہا تم کیسا سوچتے ہو، ایک لیڈر نکل جائے گا تو تم سارا مشن ختم کر دو گے؟ دیکھیں یہ بہت مشکل وقت ہوتے ہیں جب ذرا سی ایسی چینجز آتی ہیں نا، اور ہر موقع پہ زندگی میں چینجز کے لیے تیار رہنا چاہیے. کبھی بھی کوئی تبدیلی آئے تو بندہ خود پوچھے، اللہ کے نبی کے جاتے ہی میں وہ کام کرنے لگ جاؤں جو ان کی زندگی میں نہیں کرتا تھا، تو میں نے کیا کیا؟ صحابہ کو پہلے طور پہ ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اب اللہ کے نبی کی وفات کا وقت قریب آئے اور تم جا کے واپس کافروں سے کہو چلو ہم مل کے پھر رہتے ہیں، ہنستے بولتے جو تم کرتے ہو کر لو، ہم بھی تمہاری طرح کر لیں گے. نہیں، وان تم الالون، تم بلند ہو، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز تمہاری کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. اس کو پتا تم نے کتنی مشکلوں سے یہ پودے لگائے ہیں، اس کو پتا تم نے کتنی قربانیاں کی ہیں، تم نے کتنوں کی پشتوں کو کوئلوں سے سکھایا ہے اور کتنوں کو پتھروں پہ لٹایا ہے. یہ فصل ایسے تھوڑی تیار ہوئی ہے. اس آیت کو آپ سمجھیں گے سورت پتہ کی آخری آیت میں انشاءاللہ، کہ کس طریقے سے جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا ساتھ دے کر مشکلات میں جمے رہے، تو کہا کہ اب ایسے لوگوں کو کہہ دو کہ تمہارے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ جو لفظ ہے نا یتیرکم، یہ وتر سے ہے، وتر وہ ہے نہیں ہے، اس لیے غلطی نہ کھائیے گا. وتر یتیرو، دو میں سے ایک نکل جانا، مراد کیا کہ تمہارے دو میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا انشاءاللہ. تم تھوڑے ہو اللہ تمہیں زیادہ کر دے گا، تمہاری تھوڑی سی طاقت کو قوت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح بڑھا دے گا کہ تمہارا کچھ نہیں لے گا. اور حقیقت ہے کہ اللہ بندے کا کچھ نہیں لیتا. تم نے جو اللہ کے راستے میں مشکلات سہیں، جو تکلیفیں سہیں، جو بچوں کو رلایا، جو گھر والوں کو بے چین کیا، کیا اللہ تمہاری اعمال کو ضائع کر دے گا؟ تمہاری کوششوں کو ضائع کر دے گا صرف چند باطل پرستوں کی خوشی کے لیے؟ نہیں. باقی رہ گئی بات کہ یہ دنیا تو انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، گڈی گڈے کا کھیل ہے. چار دن کی باتیں ہیں، ساری گزر جائیں گی، کٹ جائیں گی، کھیل ہے بس. لائب کہتے ہیں کھیل کو، لائب کہتے ہیں کھلاڑی کو عربی میں، ملعب کہتے ہیں پلے گراؤنڈ کو. یعنی یہ دنیا تو بس ایک کھیل کھلونا ہے. ملا ہی عربی میں کہتے ہیں جھولوں والی جگہ کو، فن لینڈ، ڈسنی لینڈ یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں، جہاں سے بچوں کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. اور لہو کیا آتا ہے؟ ایسی چیز جو دوسری اہم چیز سے بھی بندے کو مشغول کر لے، یعنی ایسی چیز جو اپنے سے اہم چیز سے مشغول کر دے. سوچیں ذرا اپنی مصروفیات میں کون سی ایسی مصروفیت ہے جو اس قرآن کی مصروفیت سے آپ کو مشغول کر لیتی ہے؟ یہ ہے نا اہم، لیکن کوئی غیر اہم چیز آپ کو اس اہم سے مشغول کر لیتی ہے تو وہ لاہو ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ اصل یہاں جو پیغام دیا گیا نا، وہ کہہ کہ ہر فن ضروری نہیں کس دنیا میں لو. آپ تھوڑا سا کھیل کھلونوں پہ بات کرتے ہیں، بچوں کب لے جائیں کسی فن پلیکس میں، کیا چاہتے ہیں بچے؟ بچے کا دل ہوتا ہے ہر رائڈ پہ میں بیٹھوں اور ایک پہ کئی بار بیٹھوں. ماں باپ کھینچ رہے ہوتے ہیں کیا اب چلو گھر، شام ہو رہی ہے، اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے، پوری دلچسپی ان کی ادھر ہے. اللہ مسلمان سے اس ایٹیچیوڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مت سوچو کہ ہر ٹیسٹ تم نے زندگی کا لینا ہے، ہر لذت تم نے لینی ہے، اور ہر جگہ جہاں دوسرے پہنچے تم نے بھی پہنچنا. ہر فن مولا نہ بنو، کوئی دلچسپی رہ گئی تو کوئی بات نہیں، جنت میں لے لینا. دنیا میں اتنی کشش ہے کہ ہم چھوڑنا بھی چاہیں تو چھٹتی نہیں، رات ہو جاتی ہے ہمارے کام نہیں ختم ہوتے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اللہ کہتے کیا کرو گے؟ انما الحیات الدنیا لعب. ایک بال کو ذہن میں لائیں اور اس کو بڑا کر کے گلوب بنا دیں. ایک بال کے پیچھے بھاگتے ہیں نا لوگ، سارے کھلاڑی کک کرتے ہیں اس کو، مار اس کو، جس کو ملتا ہے وہ خوش، جس سے چھنا وہ رو رہا ہے. اینڈ آف دا ڈے سب شیک اینڈ کر کے اپنے اپنے ہوٹلوں میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا آج، یہ فٹ بال کا ایک گلوب ہے جو میرے اور آپ کے سامنے. اب دیکھیے آپ کھیل کے میدان میں جس گیند کو لینے کے لیے سارے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے کھیل ختم ہونے کے بعد ٹیلی ویژن کی اسکرین کو اس کونے میں پڑی گیند کے اوپر پڑتے دیکھا؟ وہی بیکار پڑی ہوتی. تھوڑی دیر پہلے سب اس گیند کے پیچھے تھے اور اب وہ کونے میں پڑی ہے. یہ ہے اصل میں انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل اور تماشا. موت کی صورت میں جب مٹھی کھلتی ہے نا، کبھی آپ بچے کو ازما لیں، 100 کا نوٹ لے کے بھاگ جائے گا، سارا دن آپ کہیں گے یہ پیسے دے دو میں سنبھال دوں، نہیں دے گا، بھگتا رہے گا، بھگتا رہے گا، پیسے نہیں چھوڑے گا. جب اس کو نیند آتی ہے نا، آپ دیکھیں سوئے بچے کی مٹھی کھلتی ہے اور وہی نوٹ اس کے سرہانے پڑھاتا. یہ ہے لائب ولہو. کرو کیا پھر؟ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ. کس بات پر؟ کہ یہ دنیا جھوٹ ہے، اصل سچ آ گیا. وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ. کیا ملے گا؟ یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، وہ تمہیں عطا کرے گا تمہارے اجر. وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ وہ طلب کرے گا تم سے تمہارے مال. سبحان اللہ، اتنا غنی ہے اللہ. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ادھر لگا دیں گے ادھر لگا دیں گے، اللہ کہتے ہیں ساری دنیا بھی تمہاری ہوگی، میں نہیں تم سے مانگوں گا کہ مجھے دے دو، مجھے کیا لینا ہے تم سے؟ تمہارا سارا سرمایہ تمہاری ذات پہ لگ جائے، آئی ڈونٹ کیئر. تمہارا سارا مسجدوں کو مل جائے، آئی ڈونٹ کیئر. غریبوں کو دے دو، مجھے کیا. ہاں یس الکموہا، اور اگر وہ تم سے طلب کرے گا یہ، یعنی تمہارا مال، فیخفکم تبخلو، اور وہ اس پر اصرار بھی کرے تو تم بخل کرو گے. وَيُخْرِجْ أَدْغَانَكُمْ، اور یوں ظاہر کر دے گا تمہاری ناگواریوں کو. اللہ کہتا ہے میں شکر تم سے مانگتا ہی نہیں ہوں، اگر میں نے مانگ لیا تو تمہارے دلوں کا کینا کھل جائے گا، بخل کھل جائے گا، اور دو گے تو نہیں تم. ہاں تم ہا اولائی، اور ہاں تم ہی تو وہ لوگ ہونا ہم سب. تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دی جاتی ہے ہمیں دعوت، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، اور تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِ، اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ تو اپنی ذات ہی سے بخل کر رہا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور اللہ تو غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ تم اس کے محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم رو گردانی کرو، کس سے؟ اس کے راستے میں خرچ کرنے سے، اس کے راستوں میں زندگیاں لگانے سے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تم اس عادت سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور تمہارے عوض وہ دوسری قوم لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. ایسے لگتا ہے تمانچا ہے منہ پہ، پیچھے جو زیادہ بولی تو تمہیں چھوڑ کے دوسری کو لے آؤں گا، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کی مجبوری نہیں ہے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کئی بگڑی ہوئی بیویوں کو شوہر رکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں صرف تمہیں بچوں کے لیے رکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں چھوڑتا کہ بچے خراب ہوں گے. اور کئی عورتیں بھی کہتی ہیں کہ صرف بچوں کے لیے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں. اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو الغنی ہے. یہ ہے مشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی ایک اور رکاوٹ، کہ جب لوگ اللہ کے راستے میں بخل کرتے ہیں، باتیں بہت پیاری کرتے ہیں، دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن حیات الدنیا لائبوں و لہون کے پیچھے اتنا کھو جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے وہ کوئی اللہ کو تھوڑی چاہیے. دیکھیے لفظ یہاں بہت نیا تھا، فَيُخْفِيكُمْ. یخفی کس کو کہتے ہیں؟ خفی سے کسی چیز کی طلب میں مبالغہ کرنا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا پیچھے ہی پڑ جانا، پلیز دے دو، تھوڑا سا تو دے دو، کچھ تو دے دو. اللہ کہتا ہے میں تو نہیں تمہارے پیچھے پڑتا، دیتے ہو اپنے لیے دو گے، نہیں دیتے تمہاری مرضی، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے موقع دکھاتا تو ہے، ہاتھ پکڑ کے بندے سے وہ نیکی کرواتا کوئی نہیں. ابو بکر کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا کہ لے آؤ اپنے گھر کا سارا سامان. جہاں یاتیں اتر رہی تھیں مدینہ کی حکومت ذہن میں لے آئیے، کوئی مالی سورس نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ایڈز نہیں تھی، کوئی ان کے پاس سوشلز نہیں تھی، صرف لوگ ہی لاتے تھے اور وقت چلتا تھا. شروع شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، تو شوہر کی نئی سی جاب ہوتی ہے، بہت تھوڑے پیسے ہوتے ہیں، انا پائی کر کے عقل مند بیویاں جوڑتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے 10-15 سال کے بعد ملینیرین بھی ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرز کی تو زندگی میں یہ پہلے دیکھا گیا. میری ایک دوست ہے الحمدللہ اسٹوڈینٹ بھی ہیں، وہ تو انہوں نے اس وقت بہت دولت ہے ان کے پاس، تو وہ سناتی ہیں کہتی جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے شوہر ہاؤس جاب کر رہے تھے، تو ماں باپ کے گھر سے شوہر کے گئی تو کسی ہاسٹل کے چھوٹے ایک دو کمرے کے فلیٹ میں رہی، پہلی شاید بچی بھی ایک وہاں تک ہوئی. کہتی اتنے لمیٹڈ سورسز ہوتے تھے، یعنی کس وقت مختصر کے ہینڈ ٹو ماؤتھ والا حساب تھا. اور اس وقت پورے ہیوسٹن میں شاید ٹاپ موسٹ ان کے ہسبینڈ کا نام ہے ڈاکٹرز میں، کروڑ پتی. ان کا گھر آپ دیکھیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ دیں. اور وہ بھی میری کلاس میں ایسی بیٹھتی تھی جیسے آپ سب بیٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ باہر بیٹھتی تھی وہ کلاس سے پہلے گاڑی میں، کہتی تھی نہیں میں بچوں کو چھوڑ کے آنا ہے تو میں ادھر ہی میں اپنا سبق یاد کرتی ہوں. ہم نے کہا بھی چابی لے لو، کہتی نہیں مجھے یہاں فوکس ہوتا ہے. کوئی اس کی عزت نہیں تھی زیادہ ہماری کلاس میں کہ جی یہ کروڑ پتی کی بیوی ہے، اللہ نصیب کرے، کرتی بھی بہت تھی وہ، لیکن کسی کا فرق اس سے تو نہیں پڑتا کہ زیادہ ہے تو وہ کر رہا ہے، کم ہے تو کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی بات ہے. تو ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی دے دی کہ یہ دین کسی کی میراث نہیں ہے، اس دین میں جو خون چلتا ہے نا وہ ان کا چلتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہیں. اب دیکھیے کہ کسی کو دینے کے لیے ہماری سوچ کیسے بدلتی ہے. چند چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کو لگے کہ کوئی آپ کا غریب رشتہ دار ہے. غریب سے مراد یہ کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, آپ کا اسے کوئی ذاتی فائدہ نہیں. وہ آپ سے قرض مانگتا ہے, ایک دفعہ مانگتا ہے آپ دے دیں گے, دوبارہ مانگے گا دیں گے, تیسری دفعہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے. اور اکثر لوگ قرض دیتے نہیں, کہتے ہیں ملنے کوئی نہیں ہے واپس, کیا کریں گے. اب آپ کو ایک فون آ جائے کسی بہت امیر شخص کا کہ مجھے تھوڑی سی منی بورو کرنی ہے, لوگ کیا کرتے ہیں؟ شور شور, بھائی نہ پوچھیں گے بھی نہیں کیوں, بھلا کیوں بھلا, کہ بھائی یہ جو ہے یہ دے دے گا, اس کو کوئی وقتی ضرورت پڑ گئی ہے سفر میں کہیں, کوئی بھی فون کر دیتا ہے کہ بھائی تھوڑے سے دن کے لیے مجھے یہ دے دے, میں دے دوں گا. آپ فوراً دیتے ہیں. اور اگر کوئی بےچارا غریب مانگے کہ میں دے دوں گا, تو آپ سوچتے ہیں دینا کا ہے مجھے, پتا نہیں معافی نہ کرنا پڑے. اب اسی مثال سے لیں کہ ایک غریب آپ سے جب قرض مانگتا ہے تو آپ سوچ کے دیتے ہیں, ایک امیر کہتا ہے شہر کا بڑا ہی کہہ دے, اس ملک کا کوئی ایم پی اے کہہ دے, ایم این اے آپ کو کہہ دے کہ منی ہے مجھے دے دو میں آپ کو واپس کر دوں گا, تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو شک ہوگا کہ واپس نہیں دے گا. تو آپ ذرا اس کو لائیے کہ واللہ الغنی, وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تم کچھ میرے راستے میں لگاتے ہو میں لوٹا دوں گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تو آپ سوچیں کہ ہم کسی امیر شخص کی مثال لے کے اللہ کو تقابل میں لا کے دیکھ سکتے ہیں کہ پھر کسی امیر کو دیں تو پھر تو امید مل جائے گا, اللہ کو دیتے ہیں تو امید بھی ہوتی ہے کہ نہیں. اب ایک دوسرے اینگل سے دیکھیے, مثال ہے کہ 10,000 کرون آپ سے کوئی قرض مانگتا ہے, ہوں گے تو آپ دے دیں گے, کوئی بڑی بات نہیں, بھائی کب واپس کرو گے وہ آپ کو دے دے گا, نہیں ہوں گے کسی سے لے دیں گے. لیکن کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھے 10,000 کرون دو اگر, تو ٹھیک ایک مہینے کے بعد جس کاروبار میں لگا رہا ہوں اس میں 2,000 کرون تمہارا پروفٹ بھی ہے, یا کم بیش, فکس تو وہ نہیں کرے گا, ظاہر نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ کہتا ہے کہ تم مجھے 10,000 دے دو, میں تمہاری طرف سے اپنے بزنس میں انویسٹ کرتا ہوں اور میرا پروفٹ ریشو یہ ہے. اور آگے تمہاری اپنی مرضی ہے, تم 20,000 لگاؤ گے تو مہینے کے 4,000 بھی لیتے جاؤ اور جو نفع نقصان ہے وہ اینڈ پہ بانٹ لیں گے. اب کیا حال ہوگا؟ جس کو قرض سمجھ کے 10,000 دیے اس میں, اور جس کو انویسٹ کرنے کی صورت میں دیے, فرق ہوگا؟ میرا اعلیٰ زیور بھی بیچ کے دے دیں گے کہ زیور تو اتنی جلدی اتنا بھرنا ہے کہ نہیں, یہ ہر مہینے 10,000 پہ 4,000 کا پروفٹ آ رہا ہے, 5 کار ہے کبھی 2 کار ہے. یہ ہے وہ پرسپشن جس پہ بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے. ہم جب یہ سوچ کے دیتے ہیں نا کہ اللہ لے رہا ہے میرا, تو دل بھی جاتا ہے ساتھ. اور جب یہ سوچتے ہیں کہ انویسٹ ہو رہا ہے, یہ میرا ایک اکاؤنٹ کھل رہا ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ بچا کے رکھنا مشکل لگتا ہے, کہ یہاں تو بچا ہوئے وہاں لگا دوں, جب ضرورت پڑے گی کھینچ لیں گے. آخر کی دھمکی دیکھ لے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. کیا آج کی مسلمانوں کے اوپر یہ آج فٹ ہوتی ہے؟ آج ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہٹا کر میں نئے لوگوں کو لے آؤں گا. آج ہو رہے ہیں, وہ تمہاری طرح سست نہیں ہوں گے, وہ تمہاری طرح 8-8 دن کی شادیاں کرنے والے نہیں ہوں گے, وہ تمہاری طرح بڑے بڑے گھروں میں رہنے کے عادی نہیں ہوں گے, جن کے جوڑے اتنے لٹکے ہوں گے الماریوں میں کہ شاید سال میں ایک دفعہ بھی کوئی جوڑا پہنے. ثم لا یکون امثالکم, تم سے تو ان کی کوئی خوب نہ ملتی ہوگی. اس آیت پہ کئی تفسیریں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ دھمکی عربوں کو دی گئی تھی کہ عرب والو, تم نے اگر اللہ کے نبی کا ساتھ نہ دیا, اللہ تمہیں کک آؤٹ کرے گا اور اجمیوں کو لے آئے گا. اور یہ ہوا. امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد, یہ 6 کے 6 بڑے امام جو تھے نا حدیث کے, یہ اجمی تھے. یہ دین کو لے کے آگے کبھی غور کیا کریں, یہ دین عربوں کی میراث بھی نہیں ہے. نبی کے ورثے کو جو محفوظ کیا امام بخاری نے, وہ عرب نہیں تھے. آپ ایسے کہ ایک نور شخص اٹھ کے عربی کی کتابوں کو لکھ رہا ہے, اور عربوں کو توفیق نہ ہوئی. بعض نے اس آیت پہ حضرت سلمان فارسی کا نام لیا. ایک موقع پہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے, اس آیت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون ہوں گے. صحابہ ڈر گئے تھے اس آیت کو سن کے. ہم تو ایسے جسٹ فار فن لیتے ہیں نا کہ سو کے کوئی بھی ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سی قوم ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات سے روگردانی کریں گے تو وہ ہمارے بدلے میں لائی جائے گی, جو اللہ کے حکموں سے روگردانی نہیں کرے گی. تو اللہ کے نبی نے سلمان فارسی جو اس مجلس میں موجود تھے ان کی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا یہ اور اس کی قوم. اور اگر بالفرض دین حق سوریا ستارے پر بھی ہوتا یعنی جہاں تک لوگ نہیں جا سکتے تو فارس کے کچھ لوگ وہاں جا کر بھی دین لے کر آتے اور اس پر عمل کرتے. تو جو کام یقین کریں کہ جو ایسٹ والے نہیں کر پا رہے اللہ ویسٹ والوں سے کروا رہا ہے. مت سوچئے کہ اللہ عربوں کا محتاج ہے یا ہمارا محتاج ہے. جو حالات دنیا کے دکھ رہے ہیں بالکل یہ آیت فٹ ہو رہی ہے. یہی بات سورت مائدہ میں تھی مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ, جو اپنے دین سے پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جس سے اللہ محبت کرے گا, وہ اللہ سے کریں گے, اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو یہ تھی سورت محمد. حق تو ہم نہیں ادا کر سکے لیکن بہرحال پیغام آپ کو مل گیا. پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ان کے مشن سے بھی محبت کریں. اور نبی سے محبت الفاظ کے ذریعے ہو سکتی ہے, ان کے مشن سے محبت قربانیوں اور ہجرتوں کے ذریعے ہوگی. نبی کی محبت پہ کچھ مال نہیں لگتا لیکن نبی کے مشن کی محبت میں جان مال اولاد وقت صحت جوانی سب کچھ لگے گا. اور جب مسلمان یہ کریں گے تو امت سمرے گی. ایک ایک دانہ اللہ کے نبی نے محنت سے جمع کیا تھا, ایک کھیتی تیار ہوئی تھی. آج اسلام نصیب نہیں آئے گا, کھاتے پیتے ہم گھر سے جاتے رہے, شوہر پیسے کماتے رہے, بچے پڑھتے رہے. آج ہم نے یہ سوچا ہوا, یقین کریں ہم سوچتے ہیں کہ نیکیوں کا ایک ٹیم ورک کرتے ہیں. شہر کے کچھ لوگ وہ ممبروں پہ بیٹھ کے خطبے دیں, کچھ لوگ مؤذن بن کے پانچ وقت اذانیں دیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں کلاسوں میں, کچھ لوگ جو ہیں وہ سڑکیں صاف کراتے ہیں, اور میں اور اب ہم ہاں کچھ کرنا ہوا دین کے نام پہ سوشل ورک کر لیں گے. ہم میں سوشلائزنگ کروں گی, میں لوگوں کو باتیں کروں گی, بتاؤں گی, کچھ کروں, باقی تہجدیں وہ ہماری اماں جی پڑھ لیں, اور وہ جو رات کی عشاء کی نماز ہے وہ ابا جی جا کے مسجد میں پڑھ لیں, اور یہ سارے اکٹھے ٹیم ورک سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. آج ہم نے یہ نیکی کا معیار بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نفس سلم کے ذریعے ملے ہوئے پورے دین کی حفاظت اور قدر کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمن ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوبصورة سورة محمد. So, الحمد لله بہت different بہت سارے ہم نے لیسن سیکھے. اینڈ سبحان اللہ ہر آیت ہی کتنی ہمارے اوپر افیکٹ رکھنے والی تھی نا, کہ ہر آیت کے اندر ایک کوشچن تھا ہمارے لیے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. یس الحمد للہ. کیا سیکھا آپ لوگوں نے آج کی آیات سے بتائیے. جی آپ دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں اور تھوڑا سا دیکھیں تو ہمارا دین کس چیز کو کہتے ہیں, کیا ہر کافر کو ماننے کو کہتا ہے, یہ کیا حکم ہے اس قتال کے بارے میں, کیا سیکھا آج کی آیات سے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور سورہ بہت سویٹ ہے بالکل, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن سے محبت رکھی ہے. بالکل صحیح. یہ بتائیں کہ اگر کوئی کافر ہمارے سامنے ہو, کیا ہم اس کو اندھا دھند مار دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے, میدان جنگ میں کس طرح قتال کرنا ہے. بالکل نبی کے مشن سے محبت رکھنی ہے تو قربانی تو دینی پڑتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, صرف جنگ کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ مسلمان خود سے ایک فائٹ انیشیٹ نہیں کرتے, خود سے یہ چیزیں فساد نہیں شروع کرتے, بلکہ ڈیفینسو ہوتے ہیں نا. بالکل جنگ میں قتل کرنے کا حکم ہے جب تک آپ کے اپنے اوپر وار نہ ہو, آپ انیشیٹ نہیں کریں گے. جی بالکل, جب وہ لڑنے کے لیے آئے. بالکل, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے, یعنی اس پوائنٹ سے کیا ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے, آپ نے کیا سیکھا کہ اگر ہم جنگ کے معاملے میں یا اسی طرح سے دشمنوں کے معاملے میں جو ہمیں ڈیلنگ کرنی ہے, اس میں آپ نے کیا سیکھا کہ کیا چیزیں ہمیں یعنی اپنے سامنے رکھنی چاہیے, کیا پوائنٹ بالکل سامنے ہونے چاہیے. بہادری جنگ میں دکھاؤ, بالکل ٹھیک ہے, ایز سیلف ڈیفینس الاؤڈ جب وہ لڑنے کے لیے آئے. اگر ایک تو یہ کہ ہمیں خود نہیں انیشیٹ کرنی, دوسری بات یہ کہ اگر وہ آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, پھر پیچھے پیٹ پھیر کے نہیں جانا, پھر ڈٹ کر مقابلہ بھی کرنا ہے. ہمارا دین امن کا دین ہے. جی بالکل, بالکل صحیح. اور ڈیفینڈ یور سیلف, ڈیفینڈ یور سیلف, بالکل صحیح آپ لوگوں نے لکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیا دب جانا چاہیے صلح کرنے کے لیے. جی صلح کرنی ہو, حالات ٹھیک رکھنے ہوں, تو اس میں کیا ہے, کمزور نہیں دکھانا اپنے آپ کو. جی بالکل, یعنی حکمت سے کام لینا ہے, موقع کی مناسبت سے اپنے سارے عمل کو دیکھنا ہے. جی بالکل صحیح آپ لوگوں نے لکھا, الحمدللہ. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر چاہے وہ جہاد کسی بھی طرح کا ہو, مگر محنت کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے یا اس کا ہمیں رزلٹ کیا ملے گا, یہ پتا آپ کو چلا ہے اس آیت سے, اس سورہ سے. اگر آپ آئے نمبر 7, آئے نمبر 5, آئے نمبر 8 اس کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کیا ملے گا, ریکارڈ میں کیا ملے گا. ایک تو ہم سب کو استقامت کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم دین میں جم جائیں, جو ہم نے سیکھا ہم اس کے اوپر جمے رہیں, عمل پہ لگے رہیں, پیچھے نہ ہٹیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اپنی محنت کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے لگنا ہے. کامیابی جی ٹھیک ہے, دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. جی بالکل, اللہ مدد بھی کریں گے, ہمارے قدم جما دیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دشمن کو بھی ہلاک کر دیں گے, یعنی ان دشمن کو بھی کمزور کر دیں گے. اخلاص رکھنا ہے, اللہ ہماری مشکل آسان فرما دیتے ہیں. جی بالکل, بالکل صحیح. اور آیا نمبر 12, اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت کتنی امپورٹنٹ لگتی ہے نا, کہ اس میں یہ پوائنٹ اسپیشلی کہ کچھ لوگ اس طرح سے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے. جی تو اس سے کیا سمجھ میں آیا, اس بات سے اپنے عمل کی بات بتائیے گا کہ آپ نے پریکٹیکلی اب اس کو پڑھ کے کیا کرنا ہے. خواہش پر پابندی, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ضائع نہیں کریں گے. جی ٹھیک ہے, بالکل صاحب نے پہلے بتایا, یہ بتائیں خواہش پر پابندی, اور انسان جانوروں کی طرح کیسے کھاتا ہے, یعنی ایسی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں آیت میں بتائی, تو اس کا مطلب کیا ہے. ڈونٹ لیو ٹو ایٹ, جی بالکل, ڈونٹ لیو ٹو ایٹ, نفس کو کھلے گھوڑے کی طرح بالکل آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنے کھانے پینے کو دیکھنا ہے, ہر وقت کھانے پینے میں نہیں لگے رہنا ہے. اور یہ کتنی سچی بات ہے کہ ہم جتنی بیمز اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, جتنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں, سب کھانے کی یا پہننے کی دیکھتے ہیں, ساری سب لیوشز ہیں. کھانا کھا کر نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے جی بالکل صحیح. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے, بیکاز یہ کلچر بن گیا لیکن ہم نے اس کو چینج کرنا ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ, اپنے ساتھ اور اپنے آگے والے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دل سے واقعی کھانے کی محبت ختم ہو, کہ جو ہم پیچھے ہوتا نا کہ بس یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کھا لے, نہیں ملے تو افسوس ہوتا ہے بڑا, تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور آف کورس یہ کب کیسے آتا ہے کہ جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یاد رہیں, صحابہ کرام کے کام یاد رہیں, اور پھر یہ بھی آیت یاد رہے, کیا کھاتے ہیں انگریڈینٹس کو چیک کرنا ہے, جیسے کھائیں گے ویسے ہی عمل بھی ہو جائیں گے. جی بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا, الحمدللہ. اور اسی میں پھر ہم نے آگے جنت کے بارے میں بھی دیکھا, تو سبحان اللہ ہم سب کا دل چاہتا ہے نا کہ ہم وہاں پہنچے. ہر وقت کھانا نہیں دیکھنا, نہیں سوچنا, اس کے پیچھے نہیں بھاگنا. ویری گڈ پوائنٹ کہ ہر وقت کھانا دیکھنا بھی نہیں ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اکثر اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں بھی ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں کہ ہم ریسیپیز تلاش کرتے رہتے ہیں اور نئے سے نئے ٹیسٹ اپنے آپ میں منہ کو لگانے کے لیے اور دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں. کرنا چاہیے مگر ویری ریئر, یعنی آئی ووڈ سے کہ شاید اگر صحابہ کرام یا وہ ہوتے تو وہ کیا یہ سب کرتے, وہ تو نہیں کرتے یہ سب, بلکہ ان کا تو مقصد کچھ اور تھا. مگر اگر ہم کرتے ہیں لیکن پھر وہ بہت ہی ماڈریشن میں ہونا چاہیے, ہے نا, نہ کہ بس ہم ہر دن ایک ہماری سرچ ہی یہی ہو. اپنے نیک عمل کی حفاظت کرنی ہے بالکل, ٹو ریمبر وی مینٹ ٹو بی دا بیسٹ آف خوارتین بٹ وی لائک ٹو ایٹ اینڈ ریزمبل اینیملز, جی بالکل. اور وین آور ڈو از فیڈ دین دا باڈی نیڈز لیس فوڈ, جی صحیح بات ہے, صحیح بات آپ نے صحیح لکھا. اور اس کے بعد یہ بتائیے, جی لاسٹ آیا ان شاء اللہ لاسٹ آیا میں دیکھتے ہیں نمبر 35, کیا کام کرنے ہیں ہمیں جی, اس دنیا میں کامیابی, آخرت میں کامیابی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو آگے لینے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کیا کام کرنے ہیں؟ جی وقت کو ضائع نہیں کرنا, ٹھیک ہے بالکل صحیح, بیکاز جب انسان سستی سے کام کرتے تو وقت ضائع ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلا تہینو, کہ ہم سستی نہ کریں, وقت کو ضائع نہیں کرنا. اور آپ بتائیے, کلاسز فوڈ پہ لیس فوکس ہوتا ہے, الحمدللہ بالکل. اور آپ دیکھیں کہ کبھی ایسے بھی کھانا رکھنا چاہیے, یہ ہم صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی فیملی میں بھی یہ شعور ڈالنا چاہیے کہ جس میں کچھ پکانا نہ پڑے, ہم را بھی کھانے کو تیار ہوں. ایسا نہیں کہ ضروری کوئی اسپیشل فلیور ہی ہمارے جو منہ کو لگا ہے وہی ملے تو کھانا بنے. ٹو ریچ ٹارگیٹس, ٹو سیٹ گولز, جی بالکل بالکل صحیح. باقی سب لوگ بھی لکھیں, ہمت نہیں ہارنی, دین کا کام جم کر کرنا ہے, جی بالکل. اور شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں سستی بھی دیتا ہے اور ہماری ہمت بھی توڑتا ہے, بیکاز تبھی ہم پھر کام نہیں کر پاتے. اپنے ٹائم کو آرگنائز کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں, جی. اور ٹائم کو آرگنائز کرنے کے لیے سب سے بہترین کیا کام ہے, آپ میں سے کوئی ٹپ دیں ہم یہ اپنی, کیا آپ سب کرتے ہیں؟ پری پلاننگ, ٹھیک ہے, کیسے کرتے ہیں آپ مسٹر شاہین, کیسے پری پلاننگ کرتے ہیں؟ یس, باقی سب لوگ بھی لکھیں, بیکاز اگر ہم اپنی برین اسٹارمنگ نہیں کر رہے اور ہم تھوڑا سا سوچیں گے تو ان شاء اللہ آئیڈیاز بھی بہت آتے ہیں. بینگ آرگنائزڈ, ٹھیک ہے, لیکن یہ آرگنائزیشن ملے کیسے, کیا کریں اس کے لیے؟ بیکار کام چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, پرائیورٹائز کر دیں, یعنی کہ اہم کام اپنے سامنے رکھیں کہ یہ مجھے کرنے ہیں سب سے پہلے. اب اس میں آف کورس کہ ہماری کلاس یا ہمارا قرآن پڑھنا, چاہے وہ کلاس کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر, وہ اہم کام میں ہے نا, اٹس اے پرائیورٹی, یس. اور فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے, دس از اے گولڈن پوائنٹ, کہ جتنا ہم اس ٹائم پہ استعمال کرتے ہیں اتنا ہمارے پاس ٹائم واقعی بہت ہوتا ہے. اور غیر ضروری کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے ہے, ناٹ ٹو سٹ اراؤنڈ بٹ ٹو گیٹ آور جابس ڈن, جی بالکل
بالکل صحیح کہ ہمیں اپنا شیڈیول سیٹ ہو کہ اس کے بعد اب یہ کام کرنا ہے, نوٹ برین اسٹارمنگ کہ اب کیا کروں. جی بالکل, اس کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ مین اینڈ پوائنٹس بنا لیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی زندگی میں ایک تو اتنی بزی لسٹ لائے نا, ورنہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی کام پروڈکٹیو نہیں ہوتا تو ہم بہت سارے اور کاموں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں, پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں ٹائم ہی نہیں ملتا, میں تو بہت بزی ہوں, وقت نہیں ہے. تو پتا چلے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں اگر ہم سب انٹرنیٹ پہ بھی سرفنگ کرتے ہیں تو کتنے گھنٹے ہمارے اس کے اندر ضائع ہو سکتے ہیں, ہے نا. کچھ جسٹ کچھ بھی ہم اس کے اوپر سرچ کرتے کرتے وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے, پتا بھی نہیں چلتا, ہے نا. ویری گڈ ماشاء اللہ. جی آپ میں سے بہت سارے لوگ اور بھی ہیں کہ جو فجر کے بالکل فوراً بعد اور کچھ فجر سے تھوڑا سا پہلے سم ٹائم لائک دس تو اس طرح سے ہمیں جوائن کرتے ہیں. الحمد للہ کتنا زبردست ٹائم ہے نا. جی بالکل, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے کہ ہم ہمت نہ ہاریں اور سستی نہ کریں, بیکاز دیز آر دا کی پوائنٹس کے جس کے ذریعے شیطان حملہ کرتا ہے. ظاہر ہے سستی انسان کو آتی ہے پھر وہ اٹھنا نہیں چاہتا, کام نہیں کرنا چاہتا, اور جب ڈر لگتا ہے ہمت مایوسی آتی ہے تو پھر انسان تب بھی نہیں کرنا چاہتا. سو جزاکم اللہ خیر کثیر. ان شاء اللہ اب یہ کہ آپ لوگ اپنی 15 منٹ کی بریک کر لیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ان شاء اللہ ہم واپس کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.